الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله جامنا مايك فري کرتی ہوں. السلام عليكم ورحمه الله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا عبسام؟ الحمد لله الحمد لله اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے, اس کا احسان ہے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کی خیریت نیک مطلوب ہے. ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکیوں کے لیے بھاگ بھاگ دوڑ کرنے والا رکھے. آمین. ما شاء الله الحمد لله اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک راستے پر چلائے اور ان کی حفاظت فرمائے. کہ الحمد للہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں ہم سب کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں, آپ دیکھیے ان کو بہت زیادہ سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ سن سن کے ماشاء اللہ اتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پڑھ پڑھ کے اتنا نہیں سیکھ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان نسلوں کو شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے, شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے, اور ان سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. آمین اللہم آمین. یس الحمدللہ. اور ہم سب کو بات کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے دو کان ہوتے ہیں نا, وہ چاہے ہماری طرف توجہ ہو یا نہیں ہو, وہ سن رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ کاپی کرتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ان شاء اللہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین وی ٹاک. ان شاء اللہ آپ کے اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں, سب سے پہلے پھر آگے بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فرزانة غازي, صبا مقبول, ماريا عمر, انيلا عمر, افت اسم السيدة, شاهين مقصود, نيشا فاطمة, حجاسف, امت الفرحين, اشت سلطانة, حريم اقبال, نجمہ رشید, ابیر یعقوب, ساجدہ پروین, محنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افین, اطیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, کمل قدوائی, مدت قدوائی, نمیرہ قدوائی, فریحہ اقبال, فاطمہ خطیب, انیسہ حود اینڈ عائشہ صبا. الحمد للہ, بارک اللہ فیك. انشاءاللہ اپنی دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں, اور انشاءاللہ جامع دعاؤں میں کے سلسلے میں آج ہماری انشاءاللہ لاسٹ دعا ہوگی. ٹھیک ہے, جو ہماری بک میں موجود ہے. تو پیج نمبر 129 اوپن کر لیجئے. آج ہم دعا نمبر مسئلہ نمبر 168 کے تحت دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اگلی دعا دیکھتے ہیں. بازار میں داخل ہونے سے پہلے درجہ ذیل دعا پڑھنے والے کے نام اعمال میں 100,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں, اور جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی السوق لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بازار میں یہ کلمہ کہا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کے لائق ہے, حمد اسی کو سزاوار ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, وہ زندہ ہے, اس کے لیے موت نہیں, بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آدمی کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 100,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 100,000 برائیاں مٹا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دوسری حدیث میں جنت میں گھر بنانے کی بجائے یہ الفاظ ہیں، اور اس کے 100,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ دونوں ترمذی میں ہیں اور حسن درجے کی روایات ہیں۔ اب جانا اگر پڑے ہی خاص طور پہ عورتوں کو، تو پھر یہ انسان جائے تو میرا حال ہے کہ بہت سارے غلط فیصلوں سے بھی بچتا۔ پوری دعا میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کے مارنے اور جینے کی بات ہے۔ جب بازار جاتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے یومیت کی صفت کو پڑھیں گے تو بیکار چیزیں لینے کو دل چاہے گا؟ نہیں لگے گا نا دل۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ بازار جا کے بھی جب بندہ اللہ کی بڑائیوں میں رہے گا تو اس کا بیکار چیزوں میں، بیکار مشغلوں میں وقت نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں، عبادت کی جگہ ہیں۔ تو بازار جب بھی جائیں مجبوری سے جائیں، بالکل پلاننگ کے ساتھ جائیں، پہلے سے لکھ کے جائیں۔ بازار تو یہ بھی ہے نا کہ آپ روز بریڈ لینے چل پڑیں گروسری اسٹور میں، نہیں۔ ایک دفعہ جائیے، ترتیب بنائیے گھر کی، زندگی کی جو چیزیں چاہیے ایک اسٹیپ میں آئیں، جو ختم ہے تو پھر ختم ہے، پھر میں نہیں لاؤں گی۔ آپ دیکھیے اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا دماغ کتنا کام کرے گا۔ پہلے سے جب کاموں کی ترتیب بنائی ہوتی ہے تو وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے چلو دیکھتے ہیں، 20 چیزیں بیکار لے آئیں گے، 21 میں جو سب سے اہم تھی بھول جائیں گے، اگلے دن پھر لینے چل پڑیں گے 7-4 چیزیں اور لے آئیں گے۔ تو شاپنگ کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یہ دعا پڑھنے کی۔ پڑھ لیجیے ایک دفعہ شور کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنی مختلف قسم کے انہیں دعائیں مانگی ہیں نا۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ، یعنی برائی کیا ہوتی ہے؟ شیطان پھرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میوزک وہاں ہوگا، چور لٹیرے ہوں گے، عورتوں مردوں کی مکسنگ ہوگی، اسراف وہاں ہوگا، تبذیر وہاں ہوگی، اور بازاروں میں جا کے دنیا بڑی یاد آتی ہے۔ ایک چیز لے آتے ہیں چار یاد آتی ہیں، آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں بازار کی، تو آپ بیسیوں برائیاں نوٹ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے رہے، آپ کا دین ایمان، آپ کی آنکھیں محفوظ، آپ کا دل سلامت۔ آپ ایک دن بازار ہو کے آئیں، آپ کے دل دماغ کے اندر آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ بھی برا نہ کریں، کم از کم کئی چیزوں کی تمنا دل میں لے کے آ جاتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری دعائیں مانگنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، چھوٹی سی مختصر دعا، آئی تھنک سب کو آتی ہوگی۔ شروع سے ہم اس کو چوتھے کلمے کے نام سے جانتے ہیں، رائٹ؟ لیکن الحمد للہ، بات یہ ہے کہ آتی تو ہے لیکن وقت پہ یاد بھی رہے، رائٹ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن اس کو سب کو یہ آتی ہے نا، لیکن کتنے ہیں جو اس وقت پہ پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اتنا یاد رکھ کے بھی جاؤ، پھر بھی این ٹائم پر کچھ نہ کچھ شیطان ایسی چیز گڑبڑ کروا دیتا ہے کہ دعا پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ پہلے سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور این ٹائم پر بھلا دیتا ہے، سبحان اللہ یار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وقت پہ دعاؤں کو یاد رکھنے والا بھی بنائے، کہ ہم اس وقت پہ ان دعاؤں کو پڑھ سکیں۔ یس، بالکل، یہ تو بہترین ٹپ ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہی پڑتا ہے۔ سو یپ، او گڈ، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے اپنے لیے بہت بہت دعائیں کرنی ہیں، کہ دعاؤں کو نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ ان کو جس وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ پڑھنی بھی یاد رہے۔ شاپنگ جانے کے بعد یاد، یا بالکل، ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے, اسی لیے میں نے اس چیز کو خاص طور پہ مارک کیا. انشاءاللہ آئندہ سے جب بھی جائیں گے تو گاڑی سے ہی پڑھنا شروع کریں گے, اور گاڑی سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کے بالکل ماؤتھ کلوزڈ زپ اپ کہتے ہیں نا, وہ کر کے تاکہ یاد رہے کہ جب انٹر ہوں مال میں تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہوپ فلی جو کچھ شاپنگ, جی بالکل, ابھی سے ساری شاپنگ کر لیں جو کچھ کرنی ہے عید وغیرہ کی, تاکہ رمضان میں تو بالکل بھی نہ نکلنا پڑے. بیسٹ تھنگ ایور, یس الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو بٹ وہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی ہو, شیطان جو ہے نا وہ بہت حملے کرتا ہے. انشاءاللہ ہم سب نے تعوذ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم رہیں. الحمدللہ, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ یہاں پہ ہماری جامع دعاؤں کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ, لیکن یہ کہ دعاؤں کا سلسلہ ابھی ہمارے پاس جاری ہے, اور رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے ہم نے ان سب دعاؤں سے, اور آگے جو پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں ان کو تو ضرور اپنے روزمرہ عام استعمال میں ان کو رکھنا ہے, دعائیں مانگتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. بیکاز ہم نے شروع میں کیا دیکھا تھا کہ دعا عبادت ہے, دعا مغز ہے کسی بھی عبادت کی, ٹھیک ہے, مین تھنگ ہے. سو انشاءاللہ ہم چاہے کچھ بدنی عبادت کر رہے ہوں یا کوئی بھی عبادت, مالی عبادت کر رہے ہو, روحانی عبادت کر رہے ہو, پر دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ اسپیشلی رمضان میں تو ہمارے جاری و ساری رہنا ہے. یس بالکل, عبادت کا مغز ہے اور مومن کا ہتھیار ہے. سو شیطان سے ہم نے, جو بھی شیطان کے حملوں سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ دعا کے ساتھ کرنا ہے. الحمدللہ ان شاء اللہ آگے بڑھے اپنی کتاب الصلاح کی طرف. جی جی ان شاء اللہ آلیا, ہماری آج رمضان سے پہلے لاسٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ فرام منڈے, بلکہ سنڈے سے ان شاء اللہ جو رمضان استقبال رمضان ہے تو ہم اس میں شامل ہوں گے, ٹھیک ہے. سو اب جو ہم واپس آئیں گے اپنی کلاس کے لیے, جزاک اللہ خیرن کثیرا فار ریمائنڈنگ. ان شاء اللہ ہماری کلاس بإذن اللہ 21st of July, ٹھیک ہے, 21st of July Tuesday inshallah will be the first class after Ramadan and Eid. Okay, so have a very blessed Ramadan inshallah. Hum at the end ye baat dobara dohra denge, okay. Barakallahu feek. Chaliye inshallah kitab us salah ki taraf chalte hain, aur inshallah page number 188 open kar lijiye, masla 496 صلاۃ الضحیٰ کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ باذن اللہ وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دس بک ٹوڈے, اوکے. چھوٹے چھوٹے سے ایک ایک دو دو حدیث کے مسائل ہمارے پاس ان چیپٹرز میں ہمیں مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت کے اگلا چیپٹر ہے صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت کے مسائل. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ نماز چاشت کا انتظار کرنے اور اس کی دو رکعت ادا کرنے کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے. کتنا آسان ہے نا, ہم واضح پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ حج پہ جانا ہے تیاریوں میں اور کوشش میں, اور صرف ایک جگہ بیٹھ کے اجر کی بات ہے. آف کورس فرض تو ساقط نہیں ہوگا, لیکن اسی سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام انسان کو رغبت دلاتا ہے کہ کس طرح سے انسان تھوڑے سے کام کو بھی ہلکا نہ سمجھے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑے اجر سے محروم نہ کرے. اس کی حدیث ہم دیکھیں گے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور دو رکعت نماز ادا کی اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. راوی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اگلی روایت عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ انہ رعا قوما یصلون من الدحا فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمد الفصال. حضرت زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا تو کہا کیا لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت اس نماز کے لیے افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اوابین کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں. اسے مسلم نے روایت کیا. مطلب کیا ہے کہ سورج ذرا خوب تیز ہو جائے اور گرمی ہونے لگے. اب دیکھیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ جب ہوتے ہیں تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز اشراق کہتے ہیں، اور یہ دو نفل ہوتے ہیں. اور اگر سورج طلوع ہونے کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد نفل ادا کیے جائیں تو اس کو نماز چاشت کہتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد اگر نفل ادا کیے جائیں تو ان کو اوابین کے نفل کہتے ہیں. تو جس کو جو میسر ہو سکے دو رکعت اشراق کے پڑھ لیں، پھر 4 نفل چاشت کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اوابین کے نفل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عموماً ہمارے ہاں مغرب کی نماز کے بعد سوچی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ نماز چاشت ہی کا دوسرا نام ہے. نماز چاشت کے لیے 4 رکعت ادا کرنی افضل ہے. نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. ان ابی دردائی و ابی ذر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی انہو قال ابن آدم ارکا لی اربع رکعات من اول النہار اکفک آخرہ. حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اب دیکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ دے کہ تم یہ کرو اور میں تمہیں کافی ہوں گا، پھر پیچھے کیا رہے گا؟ صرف اس ایک روایت پہ غور کریں اور اپنی زندگی بھر کی مصروفیات اور مشاغل کو دیکھیں تو انسان کو کتنی رغبت ملتی ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں دنیا کے کام بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف نہیں آ سکتے، اس لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور نفل تو صرف فارغ وقت کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو جب ہم تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں تو ہمارے باقی وقت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے. تو پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز چاش جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھ لیں تو اشراق کہلاتی ہے اور دو نفل ہوتے ہیں. ایک گھنٹے کے قریب ہو وقت گزر چکا ہو تو چار رکعت پڑھیں گے، چاش کہلائے گی، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت بھی اس کے بارے میں آتی ہے کہ ایسے بندے کے جو چار نفل یہ چارج کے وقت پڑھتے ہیں نا، تو یہ جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے، جوائنٹس جو ہوتے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کو جوائنٹس کی تکلیف ہوتی ہے، ارتھائٹس بولتے ہیں غالباً، تو اس میں بہت سارے لوگ، ذرا عمر بڑھتی ہے تو اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے، لیکن نماز چارج پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے. اور آپ فیل کریں گے نا تو اس کے بعد بڑی چستی آئے گی. اگر ابھی تک ہمیں سستی 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 اور ڈھیلے ڈھیلے پھر رہے ہیں نا، تو آپ یہ نفل شروع کر دیں. اور کوئی بڑی بات نہیں، کچھ مشکل نہیں. مثال ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، بیچ میں آپ کو جہاں موقع اگر ملے دو دو کر کے پڑھ سکے، راستے میں گاڑی میں پڑھ سکے، تو آپ فیل کریں گے کہ آپ اپنے اندر ایک خاص قسم کی چستی محسوس کریں گے. اور تیسری چیز اس میں اوابین کی نماز، یہ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ہے. نوافل کے لیے کوئی قید نہیں ہے عام طور پہ، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث سے ملتے ہیں، اس وقت چھ پڑھیں، اس وقت چار پڑھیں. اب اس حدیث سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اوابین کی کتنی رکعت ہوتی ہے، لیکن موسٹلی لوگ اوابین کے جو ہیں وہ چھ نفل پڑھتے ہیں. تو بہرحال نفلوں کے معاملے میں کوئی بھی انسان کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز، کسی خاص گناہ کے سرزد ہونے پر یا عام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ: انی کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نفعنی اللہ منہ بما شاء ان ینفعنی به واذا حدثنی رجل من اصحابہ استخلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر رضي الله وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتتخر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ سے کوئی حدیث سنتا، اس پر عمل کرتا، تو اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے فائدہ پہنچاتا، اور جب میں کسی صحابی رسول سے کوئی حدیث سنتا تو اس سے قسم لیتا، جب وہ قسم کھاتا کہ واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لے آتا اور عمل کرتا. یہ حدیث مجھ سے ابو بکر صدیق نے بیان کی اور انہوں نے بالکل سچ کہا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے. پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جن سے کوئی فخش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے, اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے. اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے اور روایت جو ہے یہ ترمذی میں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو, اور لفظ اگر نہیں بولنا چاہیے مجھے کیونکہ گناہ ہوتے ہی ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی اس کا گلٹ دل میں آ جاتا ہے اور بوجھ پڑتی ہے وہ چیز طبیعت پر, تو اس وقت پھر انسان وضو کر کے دو نفل پڑھے, خوب رو دھو لے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کا وہ بوجھ بھی دور کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو توفیق بھی دیں گے کہ وہ اس گناہ سے باز آ سکے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں جس کو جب تک دل کے خوشیوں کے ساتھ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. مثال ہے کہ کوئی احساس نہیں, کوئی ندامت نہیں, اور آپ کہیں گے کہ وظیفے کے طور پہ توبہ کی نماز پڑھ لیں, تو پھر اس سے زیادہ فائدہ تو نہیں ہوتا. اور جتنا بڑا گناہ ہو اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو سزا دے, صدقات دے, اپنے آپ کو اس طرح سے آزمائیں کہ میں نے اب جس جسم کے حصے سے گناہ کیا ہے اسی سے کوئی نیکی کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے پھر گناہوں کی رغبت جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تحیت الوضوء والمسجد, تحیت الوضوء اور تحیت المسجد کے مسائل. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ آغاز کا وقت جو ہوتا ہے, جیسے کسی سے ملاقات کے وقت تو سلام و دست کو بھی تحیہ بولتے ہیں. تو وضو کرنے کی نیت جب ہوتی ہے, یعنی وضو کیا جاتا ہے اور جب مسجد میں جایا جائے تو کیا نیکی کی جا سکتی ہے؟ وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے, ریکمینڈیڈ ہے. تحیت الوضو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال صلاۃ الغداۃ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته عندك فی الاسلام منفعۃ فإني سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے بلال, اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا نفلی عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہو, کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے ہر صحابی کی ایک الگ شان ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کے قدموں کی چاپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سنی تھی. تو صرف دو نفل ہیں نا, اور وہ کون سے نفل ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ تو بعض دفعہ نیکی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کو انسان چونکہ ہمیشہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کرنا مستحب ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرک رکعتین قبل ان یجلس. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو چھوٹا سا عمل ہے، جو بھی اس پہ دوام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرے گا. جن کا سوال ہے کہ وضو کیا اور ابھی نماز میں وقت تھا، تو کیا وضو کرتے فوراً ہی نفل پڑھ لیں یا پھر نماز سے پہلے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، پسندیدہ عمل تو یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہی وضو کیا اس کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو پھر وضو کی حالت میں کسی وقت بھی پڑھ لیں. نماز سے پہلے پڑھیں گے تو وہ نماز کے ساتھ ہوں گے. نیت آپ کی بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ میں نے وضو کے نفل پڑھا. ٹھیک ہے، اور تم کی بات. سجدۃ الشکر، سجدہ شکر. کسی نعمت کے حاصل ہونے پر یا خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا مسنون ہے. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اتاہ امر یسرہ او یسر بہ حر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی. حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. درود شریف کا اجر و ثواب معلوم ہونے پر رسول اللہ نے طویل سجدہ شکر ادا کیا. عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى حشيت أن يكون الله قد توفاه قال فجئت انظر ورفع راسه فقال ما لك فذكرت له ذلك فقال ان جبرائيل عليه السلام قال لي الا ابشرك ان الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اسے احمد نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہو اتنا اللہ کا شکر زیادہ ہو. اس کو دنیا پہ ہی قیاس کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی تھوڑی سی چیز دے دے، تھوڑا کام کر دے تو آپ اس کا تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں. کوئی بہت ایسا کام کر دے، کوئی ایسی آپ کے لیے سہولت پیدا کر دے، تو آپ کے دل سے دعا بھی زیادہ نکلتی ہے اور شکر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کے اندر تو ہم ہر وقت کھیڑے ہوئے ہیں. جتنا شکر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا بھی قرب ہوگا. اور دوسری بات دیکھیے کہ سجدے میں انسان چونکہ سر نیچے جھکاتا ہے تو عاجزی بھی آتی ہے. ایک کلچر کیا ہے کہ کوئی نعمت ملی تو ہررا ہائے ہررا، کس نے کیا، کس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل، اس کی سلوگنز بن جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں صرف ایک گول کرنے پہ پوری ٹیم جیت جاتی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ تکبر کی بجائے سر جھکاؤ، اور واقعی انسان اللہ کے آگے جھکنا بھی چاہتا ہے، اس سے ایک قسم کی انرجی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ جی، ان کا سوال سجدہ شکر کے بارے میں ہے کہ کیا سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کی شرط ہے؟ شرط نہیں، کیونکہ کہ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، تو اگر وہ صرف وضو کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے تو پھر تو ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کر سکتے، تو شرط نہیں ہے اس کے لیے وضو۔ مومن ویسے باوضو رہتا ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ آپ بھی دن میں جتنی دفعہ واش روم میں جائیں اگر وضو کر لیں تو آپ کا جاتا تو کچھ نہیں، بلکہ آپ فیل کریں گے کہ آپ فریش ہو گئے اور شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسائل متفرقت، متفرق مسائل، اس میں مختلف قسم کے مسائل جو پچھلے ٹاپکس میں کور نہیں ہو سکے وہ دیکھیں گے۔ بیمار آدمی جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے پڑھنی چاہیے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کانت بیا بواسیر فسالت النبی عن الصلاۃ فقال صلی قائما فإن لم تستطی فقائدا فإن لم تستطی فعلی جنب۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھو۔ اسے احمد، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے اسلام کی فلیکسیبلٹی اور حسن بھی دکھتا ہے کہ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فإن احدکم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ويصب نفسه۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے، اس لیے جب تم حالت نماز میں اونگتے ہو تو مغفرت مانگنے کے بجائے ممکن ہے کہ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگو۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی اتنی شدت کی نیند ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے انسان تھوڑا سا کوئی مطلب ایسی جگہ پہ لیٹے کہ جہاں اس کو بہت زیادہ نیند نہ آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہ ہو کہ نیند نماز کا وقت آیا اور آپ جو ہیں بستر پہ جا کے لیٹے اور موٹا کمبل لیا، پھر تو آنکھ ہی نہیں کھلے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جہاں بیٹھے ہوئے صوفے پہ ہی اگر ٹیک لگا لیں ہلکی سی، زمین پہ بیٹھ جائیں، جائے نماز کے اوپر ہی لیٹ جائیں، تو اس سے انشاءاللہ فیل کریں گے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی خود بخود آنکھ کھل جائے گی، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان نماز پڑھے گا۔ اور اس سے دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر بے سوچے سمجھے بولتے جا رہے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتہ، تو بعض دفعہ واقعی صرف آپ دیکھیے کہ ایک لفظ آگے پیچھے کر دیں تو اسے شرک ہو جاتا ہے، تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کی اہمیت کا بھی احساس ہوا۔ عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ عن ابی برزۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ حضرت ابو برزہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ساری باتیں مجھے تو لگتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، فنکشن بعد میں، سلیپ اوورز، اگر صرف سونے جاگنے کو ہم سنت کے مطابق کر لیں تو یقین کریں ہمارے اپنے ہی آگے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں۔ بھوک نہیں لگتی یا دیر سے سونے کا مسئلہ ہے یا صبح کا وقت جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے. صرف ایک ہفتہ اگر ہم چینلائز کر کے سنتوں کے مطابق سوئے جاگے, جس وقت آپ نے کوئی کام کرنے کو کہا وہ کریں, تو آپ فیل کریں گے کہ ایک تو چستی بھی آئے گی اور دوسرے کام بھی وقت پہ ہونے لگیں گے. ایک ہی وقت کی نماز, فرض نماز فرض کی نیت سے دو مرتبہ ادا کرنی جائز نہیں. یعنی آپ فرض نماز پڑھ چکے تھے ایک دفعہ, دوبارہ پھر پڑھنے لگے. مثال ہے کہ کوئی شخص گھر میں فرض نماز پڑھ چکا تھا, پھر مسجد چل گیا کسی کے ساتھ, تو وہاں بھی جماعت کھڑی ہوئی, تو وہ پڑھے گا لیکن دوسری جو ہے اس کو نفل کی نیت سے پڑھے گا. ایک فرض پڑھی ہے تب دوسری دوبارہ فرض کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا فی یوم مرتین. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت کی فرض نماز دو دفعہ نہ پڑھو. اسے احمد ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. فرض ادا کرنے کے بعد سنت ادا کرنے کے لیے جگہ بدلنی چاہیے تاکہ فرض نماز اور سنت میں فرق ہو سکے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایعجز احدکم ان یتقدم او یتأخر او ان یمینہ او ان شمالہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جائے, یعنی دائیں یا بائیں ہو جانا چاہیے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو جگہ بدلنا بھی درست ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کے بعد آپ وہیں بیٹھے ہوئے اذکار پڑھ لیتے ہیں, نماز کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں, یا تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کے کوئی مطالعہ کرتے ہیں, تو پھر اگر آپ اسی جگہ پہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. بنیادی چیز اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہے, فرض اور سنت کا فرق پتہ چل جائے کہ دونوں میں فرق ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. نیند کے غلبے کی وجہ سے رات کی نماز یا کوئی دوسرا معمول کا وظیفہ رہ گیا ہو تو فجر اور ظہر کے درمیان ادا کیا جا سکتا ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حسبہ او عن شیء منہ فقرأہ ما بین صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جو شخص رات کا کوئی وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا تو پھر اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. دیکھیے, جو ہمیشہ کرتا ہے اگر کبھی نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے, لیکن اس طرح سے کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جن کو عادت ہوتی ہے نا, تو ان کا اگر ایک اس دن کا وہ کام رہ جائے تو ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے, ان کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے اور سارا دن وہ اس بوجھ میں رہتے ہیں, ہائے آج میری تہجد چھوٹ گئی, آج میرا یہ فلاں معمول تھا وہ نہیں کر سکی. تو انسان اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کام کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسے اجر دے گا. انگلیوں پر تسبیحات گننا مسنون ہے. عن یسیرۃ رضی اللہ عنہ وکانت من المہاجراتی قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس واقدن بالانامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تفعلن فتن سینا رحمہ. حضرت یسیرہ جو مہاجرہ خاتون ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ و سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی، یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم ہو جاؤ گی. اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل بارض قیہ فحانت الصلاۃ فلیتودع فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاہ. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے، اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتوں یعنی کرامن اور کاتبین نے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھی، اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھے تو اس کے پیچھے اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے لشکر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دونوں کناروں کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ جہاں انسان نہیں رہتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہے تو وہ کہیں کسی دوسرے ساتھی کو نہ پائے، تو اونچی آواز سے اذان دے، اقامت کہے اور اکیلے شروع کر دے، تو اللہ اس کو ان نمازیوں سے بہتر نمازی یعنی فرشتہ جو ہے کے لیے بھیج دیتا ہے. تو یہ تھی چند باتیں. کوئی سوال کرنا چاہیں اس بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں. یا چونکہ تسبیحات کی بات ہوئی تو انگلیوں پہ گننے کی بات، تو بعض لوگ اس پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا پھر تسبیح پہ نہیں پڑھ سکتے جو کہ دانوں کی صورت میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر کام کے کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بالکل آسان اور بہت ہی انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ منع ہوتا ہے نہ کچھ. تو اللہ کے نبی نے انگلیوں سے پڑھنے کی بات کہی تو آف کورس یہ مستحسن ہے. انگلیوں کی خاص طور پہ پوریں جو ہوتی ہیں، عموماً ہم یہ تین دفعہ پڑھتے ہیں نا، جیسے اوپر یہ جتنے یہ ہمارے کٹس ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر صرف یہ پوروں پہ پڑھا جائے، مثال ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر دوبارہ اسی کو شروع کرے، تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے یا جیسے ہم نے پڑھا. باقی رہ گئی بات تسبیح کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے بڑھ کے زیادہ کچھ پڑھا ہی نہیں گن کے. 100 سے زائد جو بھی پڑھتے تھے بغیر گنے پڑھتے تھے، کوئی گنتی نہیں ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر 100 تک انسان انگلیوں پہ گن سکتا ہے تو گن لے، کوئی اس میں بہت زیادہ شدت پہ نہیں جانا چاہیے، پسندیدہ یہ ہے. لیکن کوئی سوچتا ہے کہ نہیں میں فوکس کر پاتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو یاد رہتا ہے، گنتی یاد رہتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے چاہیے کہ انگلیوں پہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ یہاں پہ کتاب پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پڑھنے کے دوران جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دے، آئندہ کے لیے ہماری اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق کرے اور نماز میں ہمیں وہ خوشی ملے جو دوسری چیزوں میں دنیا کی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، یہ تھی ہماری کتاب الصلاح. الحمد للہ اب کتاب تو ہماری کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے اس کو بند کر کے ایک کارنر پہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ ہو تو اٹس آلویز دیئر, ٹھیک ہے؟ ایون عام نمازوں کے ٹائم پہ بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو یا کوئی آپ سے ریلیٹڈ, آپ سے کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال کرے, ان بوتھ کیسز یو ہیو ویری امپورٹینٹ بک. اور اس کتاب کو اس وقت پڑھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم سب سے پہلے اپنی نمازوں کی درستگی کر لیں بیفور رمضان, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم اس بک کو کمپلیٹلی اس کو فنش کر سکے. ادروائز ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ صرف تو صلاح تک تھا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں نماز کے جو فرض نماز کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی اور ہمیں اپرچونٹی ملی, ہمیں موقع ملا, تو اس طرح ہم نے اس کو الحمدللہ باذن اللہ اس کو پوری کمپلیٹ کر لی, ٹھیک ہے؟ لیٹس سی, جو آج ہم نے موضوعات دیکھے اس کو ایک دفعہ کور کر لیتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ابھی آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا صلاۃ الضحیٰ کے حوالے سے, ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے تین ڈفرنٹ نام دیکھے, ٹھیک ہے؟ ایک تھا اشراق, دوسرا تھا چاشت اور تیسرا تھا اوابین, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے وہ شرقا سے ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی سورج کا طلوع ہونا, سورج کا طلوع ہونا. اب سورج جیسے ہی رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رائزنگ آف دا سن, آپ دیکھیے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو دھوپ ہوتی ہے, لائک سورج اتنا اوپر ہو گیا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپلیٹ اس کے طلوع ہونے کی جو پوزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, تو اس وقت آپ اشراق کے دو نفل ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس وقت اشراق کے دو نفل ادا کیے جاتے ہیں, ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیے کہ اراؤنڈ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد, ٹھیک ہے, کہ پورے کمپلیٹ دھوپ آپ کو پوری زمین پہ نظر آتی ہے, رائٹ؟ یعنی آسمان پہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کمپلیٹ روشنی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن دھوپ میں ابھی تیزی نہیں ہے, دھوپ ابھی ٹھنڈی ہے, تو اس وقت چاشت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں, اوکے؟ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد کمپلیٹ ہو جاتی ہے دھوپ, ٹھیک ہے؟ اب اٹ ڈیپینڈس نام آیا کہ ٹائمنگز آف رائزنگ آف سن کتنے بجے, رائٹ؟ اب جیسے آج کل ہمارے پاس سورج 5:20, 5:30, 5:30 اس طرح اگر طلوع ہو رہا ہے تو 10 بجے تک آپ کے پاس اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ اوابین کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ونٹر میں کیا ہوتا ہے کہ 8 بجے تک سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ 8:10, 8:15 تک, تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 بجے آپ کے چاشت کے نوافل ادا کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ سو اس میں کوئی ٹائم لمٹ ہم نہیں کر سکتے, اکارڈنگ ٹو دا رائزنگ آف دا سن ہم دیکھیں گے کہ کس جگہ کس وقت سورج کے طلوع اور غروب کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. پھر اس میں چاشت کے لیے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہم نے دیکھی کہ جو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کرے تو میں اس کے لیے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب کی اصل کو سمجھنے والا بنا دے اور ہم واقعی میں اس کو ایز اٹ از لیں, اور جب ہم اس کی روح کو سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں نا, چاہے کوئی عبادت کر رہے ہوں یا کوئی بھی ہم اپنے کام کر رہے ہوں, جب اصل روح کو سمجھ جاتے ہیں نا تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر بڑا سکون ملتا ہے اور آپ کو وہ چیز کرنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ اگین ابھی وہی بات کہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے ٹائمنگز ایریا کیا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کی ٹائمنگز کیا ہیں. یس بالکل چارج کے چار رکعت, لیکن یہی کہ ہمیشہ یہی بات بار بار کی جاتی ہے کہ نوافل کے لیے کوئی کاؤنٹنگ مقرر مت کیجیے, جس کو جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے وہ پڑھ لیں. ہاں یہاں پہ آپ کو دو چار بارہ آٹھ جو بھی ہمیں ملتی ہے, ایون حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت بھی ادا کیے, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ نوافل ایٹ لیسٹ بیسک ٹو رکعت سے تو اسٹارٹ کریں ہم, پھر انشاءاللہ اس کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق بڑھاتے جائیے, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر کوئی ایگزیکٹ نمبر مت اس کو فکس کر دیجیے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے پھر ہم نے دیکھا صلاۃ التوبہ کہ کوئی بھی ایسا گناہ جو دل کو بہت تنگ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ فوری اپنے رب سے رجوع کیجیے اور یہ دو رکعت نماز ادا کر کے بہت زیادہ گریہ ازاری کر کے اپنے رب سے اس چیز کی معافی مانگیے, ٹھیک. کیونکہ جب ہم پلٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہی بات یاد رکھے کہ اس رب کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ جب بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تحیت الوضو اور تحیت المسجد. الحمدللہ تحیت المسجد کے ٹاپک پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے کہ ایون جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تو اس وقت بھی یہ نوافل ادا کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. الا یہ کہ فرض نماز شروع ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو پھر ہم فرض نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جب فرض نماز کھڑی ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ کوئی نفل نہیں ہے. ہاں یہاں پہ تحیت الوضو کی جو بات آئی ہے, الحمدللہ یہ حضرت بلال کی حدیث اس حوالے سے ہمیں کثرت سے نظر آتی ہے کہ ان کی یہ عمل جو ہے وہ انہیں جنت میں لے جانے کا باعث بن گئے. سو سبحان اللہ, وی نیور نو کہ کون سی چیز ہمارے لیے جنت کا پیغام لے کے آ جائے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو کچھ سنیں اس پر فوراً عمل کرنے والے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نوز کہ کون سا عمل اس کی رضا کا باعث بن جائے. یس بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, کبھی حقیر نہیں سمجھنا کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی, بیکاز چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمارے لیے بڑی نیکیاں بننے کا باعث بنتی ہیں. اگر ہم کہیں چھوٹی نیکیاں نہیں کرنی, ہمیں کیا پتا کہ نیکی چھوٹی کون سی ہے اور بڑی کون سی ہے. Can you pray تحیت الوضو نماز for every نماز؟ تحیت الوضو is for وضو, ٹھیک ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, وضو کے, کہ جب آپ وضو کریں تب آپ اس کو ادا کر لیں, ٹھیک ہے. عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی کیا؟ عصر کے بعد کون سی نماز پڑھنی ہے آپ کو؟ کرتے کرتے قطرے قطرے سے دریا, بالکل الحمدللہ بالکل, ٹھیک ہے. تحیت المسجد جی بالکل, آپ عصر کے بعد آپ جیسے فار ایگزامپل مغرب کے لیے آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نماز میں ٹائم ہے اور آپ مسجد میں انٹر ہوئے, تو یہ مسجد کا حق ہوتا ہے جو ہم تحیت المسجد کے دو رکعت نفل کی صورت میں ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا سجدہ شکر کے حوالے سے, اور یہ کیا ہے, یہ کوئی نوافل نہیں ہے بلکہ سجدہ ہے. یہ اتنا بے اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اور نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کے پاس وضو ہے نہیں ہے, آپ کو وضو کرنا ہے نہیں ہے, آپ کو کسی چیز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ کو آپ کے کہہ لیجئے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے وہ چیز آپ کو ملتی ہے, تو آپ بے اختیار اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹ از سجدہ شکر. اوکے الحمدللہ. اور ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے کہ ہمیں ویسے تو اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اتنی جتنی نعمتیں اس حساب سے ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات اتنی بے اختیار ہوتی ہے نا وہ خوشی کہ آپ اسی لمحوں میں آپ وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وقت ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس سے اپنی خوشی شیئر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز دیئر. الحمدللہ. ٹھیک, پھر ہم نے کچھ اور مسائل کے حوالے سے کچھ اور احادیث دیکھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ بیمار آدمی کے لیے ہمیشہ آلدو قیام از فرض, اٹس اے رکن آف نماز, لیکن اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, لیکن نماز کو پڑھ لیں. پھر نیند کا غلبہ ہے, اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت آپ ہلکی سی ایک اونگ لے لیں تاکہ آپ کو جو ایک دم نیند حاوی آپ کے اوپر تو وہ اس سے تھوڑے سے آپ کو ریلیکس مل جائے, ٹھیک ہے. پھر عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے. عشاء سے قبل یعنی مغرب کے بعد آپ کے پاس عشاء میں ٹائم ہے تو اس وقت کوشش کیجئے کہ نہ سویا جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہترین ٹپ کیا ہوتی ہے, قیلولہ جو ظہر کے بعد تھوڑی سی نیپ لے لینا, ٹھیک ہے. ظہر کے بعد اگر آپ تھوڑا سا بھی نیپ لے لیتے ہیں ایک 15-20 منٹ کا بھی تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اتنا انف ہوتا ہے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہ آپ آرام سے عشاء پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آج کل کے دنوں میں عشاء بہت لیٹ ہو رہی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دوپہر میں نہ آپ وہ قیلولہ کریں نہ آرام کریں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے عشاء تک جاگنا, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مسنون عمل جتنے ہم اپنائیں گے ہماری زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا, اس لیے اس کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس قیلولہ کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر ایک ہی وقت کی فرض نماز فرض کی نیت سے 2 مرتبہ ادا کرنی جائز نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے گھر میں نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, اب باہر نکلے کہیں پہ اور ہمیں مسجد نظر آئی, اس وقت کی جماعت کا ٹائم ہو رہا تھا, جماعت سے نماز پڑھنا بیکاز بہت افضل ہے, تو شریک ہو جائیے جماعت میں, اسپیشلی مردوں کے لیے. اور اب مرد جا رہے ہیں تو ہم کیوں اس اجر سے محروم رہے اور گاڑی میں بیٹھ رہے, جا کے ہم بھی نماز ادا کر لیں, اب وہ ہماری نفل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس وقت کے فرض تو ادا کر لیے تھے. سو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی آور نفل. یس, فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں ادا کرنے کے لیے جگہ بدلنی چاہیے تاکہ فرض نماز اور سنت میں فرق ہو سکے, ٹھیک ہے, جسٹ اپنے عمل کے لیے کہ جگہ کو بدل لیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ فرض اور نفل میں فرق کر سکے. کز ہمارے ہی اوپر اتنی سستی ہوتی ہے نا, تو ان سستیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ سارے عمل کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک, چاہے ایک قدم رائٹ ہو جائیے لیفٹ ہو جائیے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ جگہ ہمارے قدم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سر سجدے میں لگتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے آثار محفوظ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ جگہ شہادت دیں گی قیامت کے دن, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی اصل روح کو سمجھنے والا بنا دے. پھر سبحان اللہ, نیند کے غلبے کی وجہ سے ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ اگر کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ہمارا رہ جاتا ہے کہ جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنی کرتے ہیں اور وہ اس وقت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس وقت بھی دے دیتا ہے, کیونکہ ہی نوز ہی از دا کریئٹر, وہ ہمارا رب ہے, اس کو پتا ہے کہ ہم کس وجہ سے اس وقت وہ چیز کرنے سے محروم رہ گئے. پھر یہ کہ اس کو کسی اور وقت میں بھی ہم کر لیں تو بھی وہ ہماری طرف سے ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انگلیوں پر تسبیحات کے بعد, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ جس کو یہ حدیث پہنچی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹک ہو جاتا ہے اس چیز پر کہ اب ہم نے صرف انگلیوں پر بھی تسبیح کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی کو تسبیح ہاتھوں میں لیے دیکھے تو بہت عجیب عجیب سے فیس ایکسپریشن ہمیں نظر آتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے لیے ہمیں نہ تو زبان سے کوئی لفظ بولنے ہیں اور نہ ہی چہرے سے کچھ ایسے ایکسپریشن شو کرنے ہیں کہ جو دوسرے کی حقارت کا باعث بنے, جس سے دوسرا اپنے کو فیل کرے کہ یہ ہمیں اس طرح دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا کہ ایون اگر نوافل وہ کوئی ادا بھی کر رہے تھے, فار ایگزامپل ہم نے مغرب سے پہلے کی نوافل کی بات سنی, رائٹ, ہم نے پڑھی اس کی حدیث, ہم نے دیکھی کہ فرض مغرب کی فرض سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنے چاہیے, رائٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ بہت جلدی جلدی بڑھ کے وہ پڑھتے تھے, لیکن ہمیں ان کا یہ عمل نظر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کچھ پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے. تو نہ تو پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں کو کچھ کہتے تھے اور نہ ہی نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو کچھ کہتے تھے. ٹھیک ہے, بیکاز ہر ایک کا نفل کے جہاں تک تعلق ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے, اس میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر تسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو لیٹ دیم ڈو اٹ. آپ کو ایک عمل مل گیا, الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ انگلیوں پر تسبیحات گننا مسنون ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے علاوہ دانوں پر پڑھنا وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے, بیکاز علم والے جو ہیں ان میں تحمل ہونا چاہیے, اور صرف ایک چیز کو لے کر ہم اس کو پوری شریعت پر لاگو نہیں کر سکتے. یہ تو جسٹ ابتدا ہے نا, اسٹارٹ ہے کہ ہم نے علم کے میدان میں ابھی قدم رکھا ہے. There is a lot of, it's a vast field, اور اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے وقت اور زندگی میں برکات دے کہ ہم اس علم کو لے سکے, اور کیوں لے, تاکہ اپنے عمل میں ڈال سکے, دوسروں تک اس نالج تک پہنچا سکے. جو ابھی تک محروم ہے ان کو کچھ تو دیا جائے, اس درد کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اس علم کو لینا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عمل کو بدلیں اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا باعث بنے, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, الحمدللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ اس میں ایک دو چیزیں اور جو پیچھے سے کمپلیٹ کرنی تھی, ایک تو یہ کہ استسقاء کا جو نماز کے حوالے سے سوال تھا, سو الحمدللہ وی کین ڈو دیٹ انشاءاللہ. اگر ممکن ہو تو عورتیں بھی اس نماز کے لیے جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح قصوف اور قصوف کے لیے جو ہمیں حدیث ملی, اسپیشلی ہمیں وہ احادیث ملی ہی صحابیات سے ہیں, تو صحابیات ان نمازوں کے لیے جاتی تھی, تو انشاءاللہ وی اور آر الاؤڈ ٹو گو دیئر اینڈ ٹو پرے. اوکے, ٹھیک ہے, بیکاز نوافل ہوں یا فرائض ہوں یہ صرف اور صرف مردوں تک محدود نہیں ہے, عورتیں بھی اس میں اپنا حصہ, اپنا اجر لے سکتی ہیں. ہر ایک کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا, کوئی کسی دوسرے کے عمل کی بنا پر اپنے لیے کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم سب نے اپنی خود کوششیں کرنی ہے, خود اپنے میزان کو بھاری کرنا ہے. ٹھیک ہے. بارکاللہ فیک. انشاءاللہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ یو کین کنسلٹ اٹ. اور کتاب پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے نا, تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے. سو فوری ہم پھر اس کتاب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اور آگے بڑھتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک ریکویسٹ تھی کہ رمضان کے بعد ہم کتاب الحج کو پڑھیں. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ Alhamdulillah, as we finished this, as we completed this book, so bi-iznillah, we are able to start a new book. So, inshallah, hum after Ramadan, Kitabul Hajj aur Umrah ki book ko start karenge, theek hai? So that whoever is going to Hajj, they can get benefit of it. انشاءاللہ. بارکاللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے گھر جائیں اور عمرہ اور حج سے فائدہ اٹھا سکیں. گڈ ماشاء اللہ. سو یو کین ٹیل اینی ون. پھر آپ کا سوال دورہ قرآن کے حوالے سے آپ کا ایک کمنٹ تھا. سو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ اگر آپ نور القرآن کی سائٹ پہ جائیں تو آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائیں گی اس حوالے سے. جو کوئی اردو دورہ قرآن کر رہا ہے, انگلش دورہ قرآن کر رہا ہے, یا بچوں کے حوالے سے کوئی پروگرام میں رجسٹر کرانا چاہتا ہے, تو الحمدللہ ایوری سنگل ڈیٹیل ہر ایک کے ایریا وائز ٹائم کے حساب سے وہاں موجود ہے. سو اٹ وڈ بی مور بینیفیشل اف یو گو بائی یور سیلف آن دس سائٹ اینڈ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ لے لیں. ٹھیک ہے. الحمد للہ. اگر کوئی نماز کے وقت سر سے کور نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں؟ جی آپ ان کو بتا دیجئے, بیکاز اس کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوگی نا. اگر کور نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. سو فار لیڈیز, فار سسٹرز, اٹس مسٹ ٹو کور دا ہیئر. ٹھیک ہے. ہم دل پیار محبت سے بتا دیجئے کہ آپ اتنی محنت کر رہی ہیں تو اگر آپ کور نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سو الحمدللہ لوگ سمجھ جاتے ہیں ایسی چیزوں کو. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز وی آر ناٹ ویری اسٹبرن اور بتانے کا اسٹائل بہت روڈ ہو یا اگین وہی حقارت والا اسٹائل نہ ہو, پیار محبت سے کہ اس طرح کی چیز ہے تو ان شاء اللہ یو کین ڈو اٹ. سو دے ڈو ایکسپٹ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو لیسن تھا الحمدللہ جز 10 کا لاسٹ لیسن جو ہم نے کل اسٹارٹ کیا, اور ہم انشاءاللہ تجوید کا جو پارٹ رہ گیا تھا اس کو ہم پہلے کرتے اور پھر ہم اپنی تفسیر کا لیسن کمپلیٹ کرتے. نماز میں شوڈ بی کور اور فیٹ؟ جی وی آلریڈی ڈسکس دس تھنگ. ٹھیک ہے. جو ہم ساروں پر ہوتی ہیں ان کو کیسے کیا لکھا ہے آپ نے حاجر آپ نے کیا لکھا ہے جو ہماری ساروں پر ہوتی ہے دوبارہ لکھ دیجئے. لیٹس سی. اینی ویز انشاءاللہ آپ کو مین چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کچھ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. او اوکے. جو سر پہ بڑی سی پونی ہوتی ہے. او سبحان اللہ. جی یہ ایک اور دوسرا مسئلہ ہے. انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ سامنے آیا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کر سکیں گے, لیکن اٹس ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ. اوکے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آگے بڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 108, ayat number 75-93, Surah Toba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومنهم من عاهد الله. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين جی ادھر ہم سواد کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کو بھی لنصدقن آگے والا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ادھر بھی سواد ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے دوبارہ پڑھتی ہوں لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّلِبِينَ المتطوعين من المؤمنين
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين
في الصدقات والذين لا يجدون
من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون
إلا جهدهم فيسخرون منهم
لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم
سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
إن تستغفر لهم 70 مرة
فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله
ذلك بأن
والله لا يهدي القوم الفاسقين
والله لا يهدي القوم الفاسقين
فرح المخلفون بمقعدهم بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رديتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
جی دیکھیں أنفسهم سین کے اوپر پیش ہے ایک لفظ اسم زبر دوبارہ پڑھے گا فی الدنیا سے
فی الدنیا وتزهق أنفسهم وهم
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله
وإذا أنزلت سورة أن
مع رسوله استأذنك أولو الطول
أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول
أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين
أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين
ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم
ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم
على قلوبهم فهم لا يفقهون
على قلوبهم فهم لا يفقهون
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم
معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها
من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك الفوز العظيم
ذلك الفوز العظيم
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
سيصيب الذين كفروا
ليس على الضعفاء ولا على المرضى
ليس على الضعفاء ولا على المرضى
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
ما على المحسنين من سبيل
ما على المحسنين من سبيل
والله غفور رحيم
والله غفور رحيم
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم
ولا على الذين إذا ما أتوك
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
لتحملهم قلت لا
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
حزنا ألا
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء
يستأذنونك وهم أغنياء رَادُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
رَادُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ہمارا لیسن پورا ہوا ہے، ساتھ میں اس بار بھی ختم ہو گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
ابھی ہم چلتے ہیں آیت 81 پہ، اگلی آیت. فرح المخلفون بمقعدهم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے. کس بات پہ؟ کہ مسلمانوں کو فتح ملی، تبوک میں جیت گئے. کیا خوشیاں تھی پیچھے رہنے والوں کی؟ کوئی خوشی ان کی اسلام کے نام سے نہیں تھی، بلکہ خوشی اس بات پہ تھی کہ بمقعدهم، شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے، اپنی جان کے بچنے پہ خوش ہو رہے تھے. خلاف رسول اللہ، رسول کے پیچھے رہنے کے، رسول سے جدا رہنے پہ خوشیاں منانے لگے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس بات کو انہوں نے بڑا ناپسند کیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مالوں سے جہاد کریں، بلکہ خود رکے تو رکے دوسروں کی بھی ہمتیں توڑنے لگے جو وہاں جا رہے تھے گرمی میں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے ہیں مت جاؤ، مت کوچ کرو گرمی میں، لو لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی. جانے والوں کی ہمتیں توڑ رہے تھے تو ایسے لوگوں کو بتا دو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، بتا دو کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ یہ سمجھتے، کاش کہ یہ پلٹتے، ان کو عقل ہوتی، سمجھ ہوتی کہ آج زندگی کے چند دن کے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے، لہٰذا ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں، زندگی سے ہنسی، فن، انٹرٹینمنٹ کو کم کریں، سوشلائز ہونا کم کریں. فن پلیکس نہیں ہے یہ زندگی، یہ زندگی کوئی من موجی کرنے کی جگہ نہیں ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کریں. کس پہ؟ کیا چھن گیا اور کیا بھی نہیں ملا اس پہ رولے، ماں باپ یاد آ رہے ہیں اس پہ رولے، بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اس پہ رولے، نہیں. جزام بما كانوا يكسبون، اپنی کمائیوں پہ روئیں، اپنے کرتوتوں پہ روئیں، اپنے طرز زندگی پہ رو لیں. اب دیکھیں کتنی زبردست قسم کی آیات ہے. یہاں پھر وہی بات ہے، پیچھے سے لے کے چلتی ہوں. فرحہ، پیچھے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ دو طرح کی فرحت ہوتی ہے، ایک خوشی والی فرحت اور ایک اترانے والی فرحت. یہاں دوسرا معنی ہے، یعنی فرحہ کا لفظ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور بروں میں بھی. یہاں برے معنوں میں، اترانے کے معنوں میں. اترا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کون؟ المخلفون. مخلفون جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، یہ لفظ کافی زیادہ آپ کو بات کو سمجھنے میں مدد دے گا. خال عام فائز کا روٹ ہے جو کہ دکھ رہا ہے، آگے جو لفظ آ رہے ہیں نا خلافا، وہ اس میں اصل روٹ دکھ رہا ہے. مخلفون جو ہے نا، یہ مخلف کی جمع ہے، اور مخلف کہتے ہیں اس شخص کو جو پیچھے چھوڑ دیا گیا. پہلے یہ لکھ لیں پھر میں اس کا دوسرا بتاتی ہوں جو یہ نہیں ہے. مخلف کہتے ہیں متروک کو، جس کو چھوڑ دیا گیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا وہ خود پیچھے رہ گئے، حالانکہ رہے پیچھے خود تھے نا، پوری چوائس تھی ان کے پاس، خود ہی رہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ خود نہیں رہے، ہم نے ان کو آگے جانے ہی نہیں دیا، اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ایگزامینر نے خود ہی ان کو پیچھے کر دیا، اگلے درجے میں، اگلی جماعت میں ان کو آنے ہی نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل نہ تھے. غزوہ تبوک اس وقت ہوا جب گرمی شدت کی تھی، کھڑی فصلیں تیار تھیں، پچھلی رات ختم ہو چکی تھی. جیسے مہینے کے آخری دنوں میں گھر کے خرچے میں تنگی آ جاتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. اب ایسے وقت میں جب لوگ نکل گئے اور جھوٹے لوگ بہانے بنا بنا کے گھروں میں بیٹھے رہے، اب ہوا کیا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو وہاں لے کے چلیے، پھر یہ آیتیں بہت اچھی سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ساتھ جانے والے کتنے کٹھن حالات تھے، گرمی، بھوک. 18 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، یعنی 17 لوگ سفر کر لیتے، باری لیتے، پھر 18ویں کی باری آتی. کھانے کا حال کیا تھا کہ شروع میں صرف ایک کھجور ملتی تھی اور اس کو چستے رہتے چستے رہتے، آخر اس کی گٹھلی ختم ہو جاتی. کسی نے کہا کہ وہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی، کہا ہاں یہ تو ہمیں اس دن پتا چلا جب وہ ایک بھی نہ رہی. آخر حد یہ ہو گئی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے صحابہ کے یہ جو ہونٹ ہے نا، ان میں ورم آ گیا، پپڑیاں جم جم کے سوج کے خون نکلنے لگا. بھوک مٹانے کے لیے کچھ پتے کھانے پڑے، جیسے کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پوائزنس ہے، کچھ نہیں ہے، پتے کھانے پڑے اور اس کی وجہ سے سوجن ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جانوروں کی طرح، بکری کی طرح مینگنیاں ہمارے جسم سے نکلتی، کیونکہ بکری جو کھاتی ہے اس کے نتیجے میں مینگنی نکلتی ہے نا، تو جب انسان بھی وہی پتے کھائیں گے تو ان کا بھی تو یہی حال ہوگا. آپ امیجن کریں کیا کچھ نہ ہو سکتا تھا اس وقت، اتنا بڑا گروہ، آگے منزل کچھ نہیں، سب کو صاف دکھ رہا ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، چونٹی جائے ہاتھی کو مارنے تو بچ کے کہاں آئے گی. لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی کیسی پیاری اخلاقی تربیت کی تھی. یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جس کو آج مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تربیت چاہیے دینی تعلیم کے نتیجے میں, لیکن کرے کون؟ سارے تو ایک جیسے بن گئے. آج ہم ایسا پیارا گروہ تیار ہوا کہ کوئی جھگڑا نہیں. آپ ذرا امیجن کریں, آپ یہاں سے سیر کے لیے جائیں, کوئی 8 گھنٹے دور ڈرائیو لیتے. آپ آئیں گے نا آج کل, آپ بائی روڈ آئیے, باہر آئیے. جب پچھلی دفعہ آئی تھی تو بائی روڈ آئی تھی, 9 آورز کیے یہاں سے. 8 گھنٹے کا جب سفر کرنا ہوتا ہے, میں آپ جو کہتی ہوں آپ اگر تکلیف کر سکیں تو پیچھے ہاتھ کھڑا کریں. میرا خیال ہے کہ 9 گھنٹے کے سفر میں جب کوئی فیملی بھی ایک نکلتی ہے تو گاڑی میں آدھے سے زیادہ جگہ جو ہوتی ہے وہ سنیکس نے اور راستے کے کھانوں پینوں نے لی ہوتی ہیں. اگر رات کو جاگنا ہو کہیں تو بلینکٹ بھی ہوں گے, سنیکس, جوس. کیونکہ سفر میں جب کھانا پینا کھلا ہوتا ہے نا تو موڈ اچھے رہتے ہیں, ڈرائیور کو جگانے کے بہانے ہی کھلاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نہ بد مزاج ہوئے, نہ آپس میں لڑائی ہوئی, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہوئے. کیا کچھ شیطان اس وقت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا تھا کہ کیا ضروری اب ہم پہنچے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا تھا. کتنے ہی ایسے موقعوں پہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو وہاں لے جائیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک اچھا گروہ کیا ہوتا ہے. اللہ کن لوگوں کو دین کے لیے جماتا ہے کہ کوئی بات نہیں کی, پیٹ بھرے ہوں تو سفر بھی اچھا لگتا ہے, لانگ ڈرائیو بھی اچھی لگتی ہے, میوزک چل رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تھوڑی دیر مک ڈونلڈ میں رک گئے, کہیں میں کافی پینے کے لیے رک گئے, سب کہتے ہیں مزہ, پھر بھی تھک جاتے ہیں. اور سارے سفر دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذاتی فائدے کے لیے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں. تو کسی رشتے دار کو ملنا یہی ساری تھکن دور کرتا ہے. ان غریبوں کو تو وہ کچھ بھی نہیں, لیکن کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جس شوق سے نکلے تھے وہ شوق ان کا آخری دن تک ساتھ رہا. کسی ایک نے نہیں کہا کہ ذرا ان سے پوچھو اور کیا کیا کرانا ہے, ہمیں کہاں کہاں دھکے کھلوانے ہیں, کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا سارے شہر کا, پہلی چارج پوچھ کے آنا ذرا اور کیا کیا محاذ آنے ہیں تمہاری زندگی میں. کوئی ایسا کوئسچن نہیں. اور اصل جہاد یہی ہے. دیکھیے دین کے کام میں کوئی وزن نہیں, پتھر نہیں اٹھانے پڑتے آج کے دور میں, الحمدللہ. آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, 2 نہیں تو 6 گھنٹے بٹھا لیں. ہاں گاڑیاں نرم, راستے آسان, ٹرینوں میں آئیں بہترین, بسوں میں آئیں بہترین. اصل جو دین کے کام میں ایک بندے کا امتحان ہے نا, وہ کیا ہے کہ یہ مسلسل کام ہے. یہ چھوٹی سی ریس نہیں ہے کہ 5-1 کلومیٹر چل کے رک جاؤ, یہ لانگ ریس ہے, یہ میراتھن ہے. تھکن اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ سخت کام ہے, تھکن یہ ہے کہ مسلسل ہے, کنٹینیوس, جیسے دل دھڑک رہا ہے دھڑک رہا ہے. اس کام میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. یہی چیز لوگوں کو تھکاتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کمٹمنٹ کر کے بھی نبھا نہیں پاتے, اور کئی تو کمٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, صرف اس خوف سے کہ مسلسل نہیں کر سکتے. اب اگر ہم سب اپنے آپ کو اس میں رکھیں کہ وہاں تو تبوک تھا, کہاں جا کے صحراؤں میں رہنا تھا, آج ہم دین سیکھنے والے سکھانے والے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اس دین کے کام کے بعد یا اس ساری کوشش یا تگ و دو کے بعد ہمیں گھر جاتے تمغہ ملے, شوہر کھڑے ہوں پھولوں کا گلدستہ لے کے, شکر ہے بیگم ماں پڑھ کے تو آئیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ گلے سے لگا لیں شکر ہے اللہ نے ایسی بیٹی دی کہ جو قرآن کے لیے صبح صبح اٹھ کے جانے لگ گئی, واہ واہ ہو رہی ہو, سارے تیار ہوں. تو یقین کریں دین کے کام کرنے والوں کی یہاں لائنیں لگی ہوں. پڑھنے پڑھانے کیا صرف والنٹیئر کے لیے اتنے فارم آتے ہیں کہ کوئی بندہ آتے نا, کیونکہ گھر جاتے ہی شوہر نے پھولوں کا گلدستہ دینا ہے. لیکن بات جب اس سے الٹ ہو تو پھر ہے اصل میں وہ بات جس کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہ کام تو بس وہی کر سکتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہے, کل نار جہنم اشد حرا. اب ہوا کیا, خود تو بیٹھ گئے پیچھے, تبصرے باتیں چوپالوں پہ بیٹھ کے بیٹھ کے چائے کی ترکیاں بھر رہے ہیں اور ساتھ تنگ کر کے, کیا ضرورت ہی جانے کی. جیسے اب آپ تو یہاں آ کے پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے گھر کے کچھ لوگ پورا وقت پیچھے بڑبڑاتے ہی رہتے ہوں. پھر چلی گئی, آج پھر سوتا چھوڑ کے چلی گئی. یعنی بادشاہ تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بتا کے جانا, پھر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں آج شاید روکنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور کچھ آپ جیسے جو کہتے ہیں ہم چپکے سے جوتا اٹھا کے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہ کھلے. اب آپ دیکھیے کہ آپ تو یہاں آ کے آپ کو یاد رہتے ہیں غریب قسم کے منابر. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بےچارے نہیں گئے تبوک پہ بھی چپ کر کے بیٹھ رہے, جو کام کرو جن کاموں کے لیے تم نہیں گئے, اب جا کے کھیتی باڑی کرو, گھر کے گھرداریاں کرو, دس اینڈ دیٹ کرو, لیکن نہ گئے تو چین اس کو بھی نہیں آتا. یہ یاد رکھیں, جو نیکی کے کام سے رکتا ہے نا چین اس کو بھی نہیں آتا. آج جو لوگ نہیں آ پا رہے, آپ کا خیال ہے مطمئن ہے, کچھ تو بےچارے مجبوریوں میں ہے نا, لیکن کچھ بےچارے آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ کس کا علاج ہے کیا کہ چین نہیں آئے گا. چین اس دن آئے گا جس دن یہ کتاب مل جائے گی. اتنی یہ پیاری کتاب ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے بدبخت ہیں کہ پیچھے رہنے پہ خوش ہیں, شکر ہے ہم نہیں گئے, شکر ہے ہمارا نام نہیں آیا, آج کا خیر کا وقت نکل گیا, ایک ویک اور گزر گیا, ہم پیچھے ہی رہے پیچھے رہے, نہ جان لگانی پڑے نہ مان لگانی پڑے. چلو بھائی ٹھیک ہے. اب جب اکیلے تھے, اب فطری بات ہے کہ جب بہانہ بنا کے دین کے کام سے فرار حاصل کیا تو اب یہ لگا, ایک اگلا اسٹیپ ہوتا ہے اس کا کہ بندہ اکیلا نہیں رکنا چاہتا, وہ دو چار کو ساتھ ملاتا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا چھوڑنا کسی کو برا نہ لگے. اب کرتا کیا, پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ کبھی نہیں کہتا دین کا کام برا خراب ہے, بس وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھ لو, سوچ لو, تمہاری صحت اجازت دیتی ہے تو کر لو, میں تو نہیں کچھ کہتا. دیکھ لو آپ بچوں کو پھر خراب کر کے تو پھر دوسروں کے بچوں کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں. یہ باتیں وہ کہہ رہے تھے. قالوا لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت چلو. اب دیکھیں یہ کتنا محبت والا جملہ ہے. یہ جملہ ماں بولے تو لگتا ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی میرا مخلص ہی نہیں. اگر شوہر بولے تو لگتا ہے کہ اصل محبت تو آج اس نے بتائی پچھلے 10-15 سال کے بعد, ہاں, کہ تم اس دین کے کام میں نہ چلو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بڑے پیار سے جواب دے دو, کل نار جہنم اشد خرا, جہنم کی آگ تو بڑی گرم ہے, اس کو یاد کر لے تو اس دنیا کی گرمی سردی نہیں آئے گی. اس طرح کی ڈیلنگ ٹیکنیکس جو استعمال کرتے ہیں ان کو بڑا پیارا جواب دیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو, جب تک تمہارے شوہر کوآپریٹ نہیں کرتے مت کرو یہ کام, گھر بیٹھے اس کو تبلیغ کرو اور دیکھنا ایک وقت آئے گا تمہاری تبلیغ سے تمہارا شوہر بالکل نیک اور متقی پرہیزگار ہو جائے گا, پھر جانا کام کرنے. اور وقت نکل چکا, ابھی بچے چھوٹے ہیں, پھر ان کو بڑا ہونے تو پھر دیکھنا کریں گے. اور وہی علامہ اقبال کی بات کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اور آپ دیکھیے جو چیزیں راستے سے روکتی ہیں نا وہ یہی ہیں, فلیت حقوق قلیلم ولیت حقوق کثیرا. زندگی سے آپ انٹرٹینمنٹ کم کر دیں, بہت وقت ملے گا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جن کے ویکینڈز انٹرٹینمنٹ سے خالی ہیں ان کے پھر بھی بہت وقت ہے. ہمارے ویکینڈ کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں جاتی. یقین کریں کل ہمارے سٹاف میں 3-4 لوگ کم تھے, ہیں ہی جتنے, ان میں سے بھی 3-4 کم ہو جائیں تو پرسنٹیج ہی پوچھ لیں. تو ہرنے پرنے پڑے ہوئے تھے ہم لوگوں کو, لیکن اللہ نے کروا دیا, وقت ہو گیا, گزارا ہو جاتا ہے نا, کوئی کام نہیں رکتا. میرے سے اچھا بندہ آئے گا اگر میں اس کرسی کو خالی کروں گی. لیکن فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, زیادہ رو اور کم ہنسو. ہم نے آج کا کلچر جو اپنے ارد گرد دیکھا وہ فن کلچر ہے. آج کہتے ہیں موج مستی کا نام ہے زندگی. کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجا, پتہ نہیں ادھر تھا, مجھے بہت ہی آکورڈ لگا اس کا لفظ. بات اندر اچھی تھی, یعنی بات اس میں کیا تھی کہ نماز کیا فائدہ دیتی ہے, یعنی اس پہ کوئی کسی نے آرٹیکل بھیجا, لیکن اوپر ٹاپک میں لفظ پتہ سے لکھا ہوا تھا نماز مستی. مستی کے نام سے انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ مستی کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی دیکھو کہ نماز کے کتنے مزے. یعنی آج تعلق کا انٹرٹینمنٹ کا ہو گیا نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری زندگیوں میں سنجیدگی لے آئے, کوئی بہانہ نہ ملے, کوئی چیز نہ ہو. بعض لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ بہانہ ملے اور چھٹے, گرمی بہانہ بن گئی. اس طرح بعض لوگوں نے شکر کیا ہوا بچوں کی مائیں اور وہ دین سے رکیں. بعض لوگ آپ دیکھیے, آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں نا, اور جو نئی بےچارے چل رہے, وجہ بچے ہیں یا گھر ہے یا شوہر ہے, تو بجائے اس کے کہ خوش رہو اس پہ روئیں. اگلی آیتیں انشاءاللہ ہمیں بتائیں گی اس کے بارے میں کہ کیا طریقہ ہے, کیسے کرو. صرف یہ آیت کو پورا کر کے پھر تلاوت سنواتی ہوں آپ کو. یہ جو بات آخر میں آئی ہے نا کہ جزام بما کانوا یکسبون, یہ تمہاری کمائیاں ہیں, یعنی جو اپنے عمل ہے اس کو دیکھو تو رویا ہی کرو. جیسے ہم کسی فیل ہونے والے بچے کو ماں کے شرم کرو, فیل ہوئے اور ذرا رپورٹ کارڈ دیکھو, پھر دیکھو تمہاری ہنسی کم ہوتی ہے. نہیں خبردار, آج کے بعد ٹی وی بند, کچھ نہیں دیکھ سکتے. جب غلط رپورٹ آتی ہے تو غصہ آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ یہاں یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کتنے نمبر لے کے فیل ہوئے ہو, اب ہنس کے دکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے جو معاملے میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم اپنے بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو, گھروں سے نکل کے جنگلوں میں چلے جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی قیامت کے دن اتنا روئیں گے کہ ان کی یہ گالیں جو ہے نا چکس, اس کے اوپر رونے کی وجہ سے نشان پڑ جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے آنسوؤں سے ندی نالے جاری ہو جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کشتی چھوڑ دے تو کشتی چلنے لگ جائے. آج جو اللہ کے غم سے اللہ کے خوف سے نہیں روتے یا اللہ کے کام کرنے کے لیے رو رو کے نہیں منواتے گھر والوں کو, بعض دفعہ ہم ایک آنسو بہائیں گھر والے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ہم چپکے چپکے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, یہی جائیں گے آگ میں, میں تھوڑی جاؤں گی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے, دنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا, لوگو دنیا چند روز کی ہے, اس میں جتنا چاہو ہنس لو, لیکن جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے, ابن عباس اس کے راوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی دے دے, جو اس دنیا کے لیے روتا رہے گا نا اس کو یہ دنیا اور رلائے گی, جو اللہ کے لیے روئے گا نا اللہ اس کے لیے دنیا میں انشاءاللہ راستے بنائے گا. دیکھیں ہمارے عمل آئینے کی طرح, آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, تو ہم اپنے اعمال کے آئینے میں اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. آج جو عمل ہے نا اس پہ ہم اپنے کل کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا تیرے کلام کو سن کر.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
جی اب یہاں سے آگے کا حصہ جو ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا. جیسا کہ سورت کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ غزوہ تبوک کے ناطے سے بھی دو قسم کی آیات ہیں, ایک وہ ہیں جو تبوک پہ جانے سے پہلے کی تھی اور دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو تبوک کے سفر سے واپسی پر نازل ہوئی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, پھر اگر پلٹا کے لے جائے اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف. اتنا پیارا انداز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود نہیں آئیں گے بلکہ اللہ آپ کو لے کے آئے گا. کس گروہ میں سے؟ جو انہی میں سے, یعنی ان کے کسی گروہ کے پاس اللہ جب آپ کو پلٹا کر لے جائے تو فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ, تو وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کی. یعنی تبوک کوئی آخری جنگ تھوڑی ہے, اس کے بعد جب کبھی زندگی میں کوئی اور موقع آیا تو وہ لوگ بھی جو تبوک کے سفر میں جانتے بوجھتے نہ شامل ہو سکے, بہانے کر کر کے گھر بیٹھ گئے, اگلی جنگیں تو آسان ہوں گی کیونکہ تبوک کا موقع تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے, لیکن اصل میں آتا ہے یہ انسان کو بہت بلند درجے دینے کے لیے. تو اب ایسے لوگ جو اب تبوک کے سفر میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے, انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف گڈ ٹائم مسلم ہیں, ان کو صرف اپنے مفادات اچھے لگتے ہیں, یہ اسلام کی صرف وہی چیز لینا چاہتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو, قربانیاں ان کو پسند نہیں. اور ایک دفعہ تبوک کے بعد جب مسلمان دوبارہ اپنی دھاک بٹھا چکے ہوں گے اور پھر کسی جہاد کا موقع آیا, اور اگر یہ اس وقت کچھ مانگنے آئے اجازت کہ ہمیں ساتھ لے جائیں, فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو ہرگز نہ آپ پھر ان کو نکلنے دیں اپنے ساتھ. یعنی صاف کہہ دیجئے کہ تم تو ہرگز بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا, اور ہرگز نہیں تم جنگ کرو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے. یعنی میری معیت میں اب تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. ان دونوں باتوں کی وجہ, نیکی کے ان دو کاموں سے محروم رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اِنَّكُمْ رَدِيتُمْ بِالْقُعُودِ, بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے والوں کے ساتھ, پہلی مرتبہ تمہیں بیٹھنا اچھا لگا, لہذا فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. بہت دو ٹوک انداز ہے,
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو دکھ کے وقت میں کام نہ آئیں, جو مجبوریوں کے وقت میں آرام سے بیٹھے رہیں, جن کو ضرورت کے وقت پہ ضرورت پوری کرنے کا موقع دیا جائے لیکن وہ نہ کریں, تو ایسے لوگ کل کسی اور موقع پر, کسی دھوم دھام والی نیکی کے موقع پر, کوئی ایسا موقع اگر آ جائے کہ جس کے بعد واقعی پھر ان کی بڑی پمپ اینڈ شو ہو, بہت بڑے بڑے ٹائٹل ان کے نام پہ آ جائیں, تو پھر آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ کا کام جو ہوتا ہے نا, یہ ایک آنر ہے, ایک عزت ہے. اگر کوئی پہلی دفعہ یہ آنر لینے سے پیچھے ہٹ جائے تو کئی دفعہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا موقع لے آتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسے کام نیکیوں کے ہوتے ہیں اور ایسے حالات بن جاتے ہیں نیکی کے کام کرنے والوں کے سامنے کہ ان کا اس نیکی کو چھوڑنا اصل میں اسلام کو چھوڑنے کے مترادف ہو جاتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ میدان جنگ میں سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص اپنی جان تو بچا لے اور اسلام کی جان کو خطرہ لگا دے, تو ایسا تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں ابھی پوری بات نہیں آئی اسلام کی. کتے بچے کو یا بچہ جو بھاگ کے ماں سے پانی میں جائے, ماں اس کو بچانے کے لیے خود چھلانگ لگا دے, تو جو اسلام کو ڈوبتا دیکھے اور اسلام کو بچانے کے لیے نہ بڑھے تو گویا کہ اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ابھی اسلام کے معاملے میں وہ سنجیدہ نہیں. اور اسلام کے راستے میں ان لوگوں کو نہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو ہم نے دیکھ لی کہ چونکہ یہ مشکل میں کام نہ آئے اس لیے ان پہ ٹرسٹ نہ کرو, یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. اور بڑے بوڑھے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ تمہیں دھوکہ دے دے, کسی ایسے وقت میں تمہارا ساتھ نہ دے جب تم بہت تکلیف میں ہو, تو سمجھ لو کہ یہ قابل بھروسہ انسان نہیں ہے. ایک دوسری بھی وجہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ اگر آئندہ کسی جنگ میں چلے بھی جائیں گے, کسی دین کے اور کام میں ان کو رکھ بھی دیا جائے گا, تو یہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے. پیچھے بھی یہ بات کئی بار ہو گئی جب سے غزوہ تبوک کے تذکرے شروع ہوئے ہیں کہ غزوات جو ہوتے ہیں یا غزوہ تبوک یا بدر کے جو مواقع تھے, یہ مسلمانوں کی تربیت کے مواقع تھے. وہ گروہ جو مشکلات میں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کی مشکلات میں جم جاتا ہے, لیکن نیو کمرز یا وہ بچے یا وہ نئے نئے اسلام میں آنے والے جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہوتی, وہ کسی متوقع مشکل کے موقع پہ ٹھہر نہیں سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مضبوط درخت بڑی بڑی آندھیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, جمع رہتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی درخت آرٹیفیشلی کہیں دوسری جگہ سے لا کر زمین کی تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس میں ڈال دیں, دیکھنے میں وہ بھی بڑا درخت ہے, کھڑے دونوں ایک ساتھ ہیں, قد بھی برابر ہو سکتا ہے, لیکن فرق کیا ہوگا, پتہ کب چلے گا کہ اس میں کون سا جمع ہوا درخت ہے کون سا کچا ہے, جب آندھی چلے گی. اب آندھی کے وقت جو درخت کسی سپورٹ کے لیے کھڑا کیا تھا وہ خود ہی گر جائے تو کتنی بڑی مشکل ہوگی. تو ایسے لوگ جو ایسے موقعوں پہ خود ہی گر جائیں گے, بہتر ہے کہ یہ کھڑتے ہی نہ نکلے. تیسری بات پتہ چلتی ہے شاید سے, اور وہ کیا کہ نیکیوں کا کوئی موقع ہوتا ہے. جس طرح کسان وقت پہ بیج نہ ڈالے تو پھر اس کو پورا سال محروم رہنا پڑتا ہے, اس طرح انسانوں کی زندگیوں میں بدر جیسے اور تبوک جیسے حالات ہمیشہ نہیں رہتے. جنگیں تو کبھی ہوتی تھیں لیکن یہ موقع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں کہ وہ اپنے لیے نیکیوں کے بیج ڈال سکیں. جو نہیں ڈالے کہا آرام سے بیٹھو, انکم رضیتم بالقعود, تم نے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. قعود قاف عین دال اس کا روٹ ہے, قاعدہ سے, قاعدہ بھی اسی سے ہے. یہ جو بچوں کو ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک بنیاد ہوتی ہے نا, کہ جیسے بچے کو بیٹھنا آ جاتا ہے, بچہ اس کے ساتھ پھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کہا کہ تم پہلی مرتبہ بیٹھے تھے تو اب بیٹھے رہو. مل خالفین, خالفین کا لفظ دیکھیے گا, خالف کی جمع ہے یہ, اس کا ایک معنی تو ہے پیچھے رہ جانے والا, ٹھیک ہے, لیکن خلفن کے معنی فسدہ کے بھی ہوتے ہیں, فساد پیدا کرنے والا. عربی زبان میں کہتے ہیں خلف اللبن, دودھ خراب ہو گیا. عرب لوگ کہا کرتے تھے فلان خالفتن اہل بیتی ہی, فلان شخص سارے کنبے سے فسادی ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی سے عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے خلوف النم الصائم, جبکہ منہ کی بو روزہ رکھنے سے خراب ہوتی ہے, تو اس کے لیے عرب بولتے تھے. تو دو معنی ہو گئے اس میں, نمبر ایک پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہو, پھر شوق سے رہو. اور دوسری بات ہے کہ فساد مچانے والے دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ تم بھی شوق سے اپنا حصہ ڈالو، تمہارا نصیب ہی یہ، تم ہو ہی اتنے بد قسمت کہ تم نے خیر کے موقع کو چھوڑ کر فساد کو اپنی زندگی میں اہمیت دی، تو پھر شوق سے رو، تم نے رسول کی نافرمانی کی، جہاد سے منہ موڑ لیا، اب آئندہ تمہیں آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، جب بندہ ایک ٹرین چھوڑتا ہے تو بعض دفعہ اس سے اگلی ٹرین بھی چھوڑ جاتی ہے۔ آپ نے کنیکٹڈ فلائٹس یا کنیکٹڈ ٹرینز یا بسوں میں یہ دیکھا ہوگا، پہلی ٹرین لیٹ ہوئی تو اگلی بھی چھوٹ گئی، ایک فلائٹ مس ہوئی تو اگلی بھی مس ہو گئی۔ نیکی کا کام بھی یہی ہے، یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، یہ کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں عافیت سے، وقت پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے آپ نے کام بڑے آسان طریقے سے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی ایک دوسری ٹرین میں بٹھا دیتا ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کر اور تیزی سے کام کرتے ہیں، پہلے سے اور اچھا، پہلے سے اور بھاگ بھاگ کے، اور ہمت آتی ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری، اس وقت طاقت آ جاتی ہے۔ آپ کو بھاگ کے ٹرین لینا، جہاز لینا پڑے، وہی سفر جو آپ شاید 15 منٹ میں کریں وہ 5 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ آپ شاید ایک پرس بھی نہ اٹھا سکیں، اس وقت آپ نے ہاتھوں میں کئی پاؤنڈس اٹھائے ہوں گے تو آپ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، انرجی بڑھتی ہے۔ جو بندہ نیکی کے ایک موقع پہ پیچھے رہ جاتا ہے نا، اصل میں وہ اپنی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے، کیا میں صرف یہی موقع چھوڑ رہی ہوں، یا اس کے بعد کے جتنے مواقع مجھے ملنے تھے میں وہ بھی چھوڑ رہی ہوں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ایک موقع نہیں چھوٹتا، بہت سارے مواقع چھوٹ جاتے ہیں، اور انسان جب کم فہم ہوتا ہے نا تو خوشیاں مناتا ہے۔ فرے ہو، پیچھے پڑ چکے آپ، خوش ہوتا ہے، شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے میرا نام نہیں آیا، شکر ہے مجھے نہیں کہا گیا۔ فارغ المخلفون بمقعدہم، وہی بات جو آیت 81 میں تھی، وہی یہاں تھوڑے سے مختلف لفظوں میں ہے کہ ایک بچہ اگر اسکول نہ جا سکے، ٹرین بس اس کی مس ہو جائے اور کوئی اور ذریعہ اس کے اسکول جانے میں نہیں، وہ تو خوش ہوگا، کیا چھٹی ہو گئی۔ اور ماں کو پوچھو کہ جس نے اتنے پیسے دیے، جتنی اتنی ایفرٹ کی، اس کو اس وقت کیا لگ رہا ہوگا، وہ کہے گی اب اس نے پورا دن ضائع کر دینا، اب اس کے کتنے آگے مسئلے اور شروع ہو جائیں گے۔ تو زندگی میں بچوں والا رویہ جن کا ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے مواقع سے پیچھے رہنے پہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں شکر اللہ کا مشکل آئی، شکر ہے کوئی بہانہ بنا، کوئی حالات ہوئے ایسے کہ چھٹی ہوئی، بیمار ہوئے، اللہ کا شکر ہے بیمار ہو گئے ہیں، شکر ہے کوئی ایسا عذر بہانہ ہوا جس کے بعد اب ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایک سچا مومن، ایک سینسٹیو اور ایک حساس انسان رو پڑتا ہے، ایسے ہی رونے والوں کی کچھ کہانی اگلی آیتوں میں آنے والی ہے، پارے کے آخر میں۔ بیچ میں پھر بات آ رہی ہے عبداللہ بن ابئی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت توبہ کیا خوبصورت انداز رکھتی ہے، ایک طرف ہمیں نیکیوں کی رغبت ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف ہمارے سامنے نیکیوں کے مواقع سے پیچھے رہ جانا، اس کی بنیاد پہ نفاق کو کھولا جاتا ہے۔ تب جیسے کہ بات ہوئی کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، اس کا انتقال غزوہ تبوک کے فوراً بعد ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مخلص بیٹا تھا، یعنی عبداللہ بن ابئی کا بیٹا جو تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بہت اچھے مخلص مومن صحابی تھے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کافروں کو ان کی اولادیں اور ان کی مال نے کوئی خوشی نہ دی، کہ جن کے پیچھے یہ، جن سے خود ساری زندگی کٹے رہے، ان کی اولادیں انہی کی سپورٹو بن گئی۔ ہوا بھی یہی کہ جب یہ فوت ہوا تو عبداللہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے، لیکن آخر پھر بھی باپ ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بخشا جائے، کلمہ تو پڑھتا ہی تھا، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان کر دے۔ کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا ایک کام تو یہ آپ کر دیں کہ آپ اپنی قمیض اتار کے دے دیں اور اس کے اندر میں اس کو کفنا دیتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ آپ چلیے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ کی دعا اور نبی کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا، تو لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے، کرتا اتار کے ان کو پکڑا دیا۔ اب کرتا اتار کے پکڑانا یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی کا وہ احسان چکانا چاہتے تھے جو بدر کے قیدیوں کے آنے کے موقع پر اس نے اللہ کے نبی پر کیا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ بدر کے قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے. بہت اونچے لمبے چوڑے چکلے تھے, جسم پہ کپڑا نہیں تھا, جیسے جنگوں میں کپڑے بھی پھٹ جاتے ہوں گے. کسی کا کپڑا ان کو پورا نہ آیا, تو اس وقت جس کا کرتا پورا آیا وہ عبداللہ بن ابی تھا. تو اس نے دیا, گویا کہ اس نے اسلام کے لیے دیا یا کس لیے دیا, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو اپنی ذات پہ لیا. تو کہا کہ اچھا اس نے میرے چچا کے اوپر اس وقت احسان کیا تھا, میں اپنا کرتا اس کو دے دیتا ہوں, یہ لے لے اور پہن کے یعنی کر دیتے ہیں. دوسری وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ عبداللہ بن ابی کی بخشش میرے کرتے کے باوجود بھی نہیں ہونی. عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا نہ اس کو فائدہ دے گا اور نہ یہ کرتا دے گا. تو اللہ کے نبی یہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جب بندے کے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر کرتا ہی کیوں نہ نبی کا ہو, اور چاہے نماز جنازہ پڑھانے والا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو, بندے کے عمل ہی اس کے کام آتے ہیں, یہ دونوں چیزیں اس کے فائدہ نہیں دیتی. اب یہ چیز جو ہے اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا, اور مت پڑھیے کسی پر نماز. یہاں لا تصلی سے مراد نماز جنازہ پڑھانا ہے, کہ آپ نہ نماز جنازہ پڑھائیے ان میں سے کسی ایک کی جو مر جائے. ولا تقوم علی قبرہ, اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر. لا تقوم قبرہ سے مراد کیا ہے کہ دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا, بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون, اور وہ اس حال میں مارے گئے کہ وہ فاسق ہیں, وہ نافرمان ہیں. یہ ہے وجہ ان کی. جس دل میں زندگی بھر اللہ کے نبی کی محبت نہ تھی, کیا اس کو اللہ کے نبی کا کرتا فائدہ دے گا؟ کرتے کی بات آپ کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور اس سے اللہ کے نبی کا خوبصورت انداز بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی جب قبرستان پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا تھا. آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کا دل اتنا بڑا ہوگا؟ کوئی عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی پہچانتے نہیں تھے؟ آپ کی پیاری بیوی عائشہ پہ تہمت اس نے لگائی تھی, آپ کہیں چلو جی نعوذ باللہ اسلام کا دشمن تھا تو اللہ کے نبی کو کیا لگے. نہیں, آپ کے گھرانے کا دشمن تھا. لیکن یہ اخلاق جب آتا ہے, یہ ہے اصل سنت جو آج مسلمانوں سے بھی متروک ہے. آج نبی کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو بنیاد بنا کے امت کو توڑنے والے آج اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے منافق کے ساتھ کیا, اور پھر بھی اس کے باوجود وہ نہیں بخشا گیا. کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایک بندہ خود اپنی زندگی میں کام کی کوشش نہیں کرتا تو بعد میں بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ آج زمزم کے پانی میں کفن بھگو کے رکھے تو کیا ہوا؟ کس نے کہا کہ زمزم فائر پروف ہے؟ کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ زمزم میں کفن جو بولو پھر آ کے وہ رکھ لو اور مردوں کو اس میں کفنا دو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر واقعی فائر پروف ہیں تو وہ انسان کے عمل ہیں, نماز, روزہ, حج, عقیدہ, توحید. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. آپ کلمہ پڑی ہوئی چادریں کے اندر مردوں کو دفن کریں, اگر اس کے دل میں ہی کلمہ نہیں ہے, اس کے دل میں اسلام کے تقاضے نہیں تھے پورے کرنے کا شوق, وہ فائدہ نہیں دیں گی چیزیں, یہ ڈھکوسلے ہیں. آج امت جب بے عملی کی راہ پہ چلی تو اس نے یہ شارٹ کٹس لینا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں کہ جنت شارٹ کٹ سے نہیں ملتی. جنت کے لیے کوئی بھی سروس روڈ نہیں ہے, کوئی بائی پاس نہیں ہے, وہاں کوئی موٹر وے نہیں, جنت عملوں سے ملتی ہے. ایسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہو ان کو پھر ان کی نماز بھی نہیں پڑھانی چاہیے, جہاں سے یہ بھی پتہ چلا. پھر فاسق اور کافر کو کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی, یہ بات بھی اس سے پتہ چل گئی. اب یہاں ایک دو سوال اس آیت میں پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہیں. آج کے حالات میں کیا کیا جائے؟ مثال ہے کوئی شخص مرتا ہے, اس کے بارے میں کیا علماء کرام کریں, فتویٰ دیں نہ دیں کہ یہ مسلمان تھا, کافر تھا, کس درجے کا تھا, نماز جنازہ پڑھائیں یا چھوڑ دیں؟ تو اس کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے کہ ظاہر پہ قیاس کیا جائے گا. جج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے ایک آنر بھی تھا نا صحابہ کرام کے لیے, اسی طرح منافقوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کے نبی میں پیدا ہو گئے. بعض لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی, ہائے کبھی ہم اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے, شکر کریں اللہ کا نہیں پیدا ہوئے. کتنے اللہ جی ہمارے نام پہ ہوتے ہیں قرآن میں، آرائیت اللذی یکذب بالدین، آرائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلى. یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم نہیں ہوئے. کسی کے بارے میں میں نے سنا کہ ایک واقعہ سنا کہ ایک صحابی تھے تو جو اپنی بات کی زندگی میں نابینا ہو گئے، تو ایک دفعہ کسی دور دراز کے شہر میں گئے، کوئی شخص ان کو ملا تو کہنے لگے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں تھا اللہ کے نبی کو دیکھنا. جن کے درجے سوا ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی زیادہ سی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں نہ پیدا ہونے کی وجہ سے تو آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں. ابو جہل بھی آپ کے دور میں ہی تھا، عبداللہ بن ابی کیا وہاں نہیں تھا؟ یہ مت کہیں کہ اس دور میں پیدا ہوتے، یہ کہیں کہ اللہ آج کے دور میں ہم سے وہ کام کرا لے جو اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے کیے. اگلی آیتیں انشاءاللہ 11ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے تو اس کا جواب مل جاتا ہے. تو لہٰذا آج کوئی جس حال پہ بھی ہے اس کے ساتھ ظاہر کا معاملہ کر دیا جائے اور نماز جنازہ اس کی پڑھ دی جائے گی. پھر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے اس آیت کے اوپر، اور وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی تو منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر پہنا دی؟ اور بعض لوگ اس میں ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اس میں مخلص صحابہ کرام کی دل آزاری نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک کام کرنے والا بھی اسی پلڑے میں رکھا گیا، جو نہیں کر رہا وہ بھی ایک ہی جیسا ہے، ریگولر بھی وہی بیٹھتے ہیں وہی کرتے ہیں جو لسنرز کرتے ہیں، ٹیسٹ دینے والے بھی وہی ہیں نہ دینے والے بھی، تو کیا پھر اس سے ان کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت اتنے خوبصورت طریقے سے کی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کے کسی عمل پہ نیگیٹیوٹی سے نہیں سوچتے تھے. ان کو پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کر کے دکھانا عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کا جو گروہ تھا نا، اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا. اور روایت ملتی ہے اس کی کہ اللہ کے نبی نے یہ سارا کیوں کیا کہ اس عمل کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اس حسن سلوک کر دیکھ کر تقریباً 1000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ذاتی گرج، اپنے ذاتی غصے، میرے ساتھ کسی نے کیا کیا، میری قدر کی کہ نہیں کی، میری بےزتی تو نہیں کی، یہ نہیں آپ لیتے تھے. کر دی، ہو گئی میری بےزتی، کر دو، نو پرابلم، نہ کرو قدر، نہ کرو، یہ ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی یہ دیکھتے تھے کہ فلاں شخص اسلام کے ساتھ کیسا ہے، میرے کس عمل کا اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بات ہو گئی. اگر یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے اسی کو سامنے لے لیں تو ایک نبی کا صبر، ایک نبی کے دل میں عاجزی کا آنا اور اپنی ذات کو پیچھے کر دینا اگر 1000 بندوں کو جہنم سے بچا لے تو کیا بری بات ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیوں ڈفر کرتے تھے ہر بات میں اللہ کے نبی کے خلاف سمراجی، کہ یہ دوسری طرف کیوں لیتے تھے؟ تو دیکھیے یہ فطرت کا اصول ہے. بعض دفعہ آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک بچہ آپ کی ہر بات پہ اوکے اوکے کرتا ہے اور دوسرا ہر بات پہ کیوں گراں کرتا ہے. بعض لوگ ایسے سوال کرنے لئے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض سیدھے سادھے ہوتے ہیں یا بھولے ہوتے ہیں یا بےوقوفی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی کے ظاہری عمل کے ساتھ ہم کسی کو یہ نہیں کریں گے کہ اس طرح کی بات ہے. پھر ایک یہ بات ہے کہ چونکہ پیچھے آیت گزر گئی کہ استغفر لہم اولاد استغفر لہم، پھر بھی اللہ کے نبی نے یہ بات کر دی. ہاں، پیچھے آیت گزری نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ آیت آئی تھی نا کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ کے نبی آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. تو کیا اس حکم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ کا یہ کہنا کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا مانگ لیں ان کے لیے میں نہیں قبول کروں گا، یہ منع کرنا نہیں تھا بلکہ شدت کا احساس دلانا تھا کہ ان کو فائدہ نہیں ہونا لیکن آپ کو تو بہرحال اس سے فائدہ ہوگا. بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے آگے پھر انہی منافقوں کی حالت کا تذکرہ کر دیا.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور کہانی یاد رہے اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں
لگانا الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك النعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم اور نہ تعجب کریں آپ ان کے مال اور ان کی اولادوں پر انما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الدنیا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے سے دنیا میں بھی عذاب دے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں دوبارہ اسی بات کا اظہار ہے اور خاص طور پہ عبداللہ بن ابی اور ان کے بیٹے کو سامنے رکھیں تو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کو ان کے بیٹے نے باوجود کوشش کے فائدہ نہیں دیا کیونکہ جب ماں باپ خود عمل سے دور ہوں تو اولادیں حافظ بنا دی جائیں عالم بن جائیں مفتیوں کے درجے پہ پہنچ جائیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اصل فکر کرنی ہے اپنی اس دنیا میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر منافقین کی کچھ عادات کی طرف اشارہ ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت اس سورت میں کیا حکم ہوتا ہے اَنَامِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اللہ پر ایمان لاؤ اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر دو ہی حکم لگتا ہے کہ اترتے تھے اس وقت جن کا تذکرہ ادھر ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو پہچانو وہ بڑی ذات ہے اس کی قدر کرو وہ کوئی بے جان چیز نہیں کوئی ایک ایسا تصور نہیں ہے خدائی کا کوئی بت نہیں ہے وہ پتھر نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ایک زندہ حقیقت ہے وہ الحی ہے القیوم ہے اس کو مان لو اور جو اس کو مان لے گا اس کا دل کھل جائے گا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اگلا کام جاہدوا مع رسولہ یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ کی معرفت مل جائے نہ اس کی نیند اس کو رکاوٹ بن جاتی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے نہ اس کی بھوک نہ اس کا کھانا نہ اس کا پینا یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سچا ایمان اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا آسان کر دیتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے دل میں ابھی ایمان ہی پورا نہیں ہوتا ابھی معرفت کا رنگ چکھا ہی نہیں وہ ذائقہ انہوں نے چکھا ہی نہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے استاذنک اولو الطول منہم آپ سے رخصت مانگتے ہیں قدرت والے ان میں سے
یعنی جن کے دل میں ابھی سچا ایمان نہیں آیا، جن کو اللہ کی قدر نہیں آئی، ان کو اللہ کے کام کی قدر کیا آئے گی، وہ آ کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپلیکیشن دے دیتے ہیں، کس چیز کی؟ چھٹی کی، ہم نہیں کر سکتے. وقال زرنا، وہ کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دیجئے، پلیز رخصت دے دیجئے، کیا کریں گے ہم؟ نکم مال قائدین، ہم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں تو جانے سے رخصت دے دیں. یہاں آپ دو طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے. دیکھیے ابھی تک ہم نے دو طرح کے لوگ آلریڈی دیکھ لیے، ایک وہ جہاد کی کال پہ لبیک اللہم لبیک سمے نہ وتانا چل پڑے، دوسرے وہ جو عذر کرنے لگے، جو نہیں گئے، یہ کہہ لیں ایک چلے گئے ایک نہیں گئے. اب نہیں جانے والوں کے پھر دو گروہ ہیں، پہلے اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں تاکہ آیتوں کو سمجھ سکیں گے آپ انشاءاللہ. جو نہیں گئے تھے نا وہ پھر دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو نہ جانے کی اجازت طلب کرنے آئے تھے، اطلاع کی، انفارم کیا، اپلیکیشن بھیجی، فون کیا، ای میل بھیجا، ٹیکس دیا، جو مرضی کہہ لیں آج کے دور میں، جن کو احساس تھا اپنی بات کا، ذمہ داری کا، کہ اب اگر ہم اس وقت ساتھ نہیں جا پا رہے، ہم اس کام پہ نہیں لگے تو کم سے کم اطلاع تو دے دیں، چلیں اجازت ہمیں دے دی جائے گی تو دل سے دی جائے، نہ دی جائے اگلے کے نوٹس میں تو یہ آ جائے کہ ہم اس وقت اویلیبل نہیں. یہ تھے ایک درجے کے لوگ. لیکن دوسرے اس سے بھی زیادہ اللہ کے غضب کا شکار جو ہوئے وہ کون تھے؟ کہ جنہوں نے اطلاع دینا بھی پسند نہ کیا. جب ایک بندہ کسی کام پہ اسائن ہو اور اس کام کو نہ کر سکے، عذر بھی دو طرح کے ہی ہوتے ہیں. ایک عذر وہ ہوتا ہے جو بندوں کی نظر میں قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی جینیئن ریزن ہوتی ہے، آپ چھٹی کر لیں، آپ چھوڑ دیں، یہ کام کوئی اور کر لے گا. یاد رکھیے کہ انسانوں کی نظر میں کسی عذر کا قبول کر لیا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی وہ عذر قابل قبول ہو گیا. بات کلیئر ہے؟ میں پوری بات کا خلاصہ کرتی ہوں. اللہ کے راستے کی دعوت آئی، دو طرح کے لوگ ہو گئے، چلنے والے چل پڑے اور دوسرے رکنے والے، یہ بات ہو گئی. چلنے والوں کو اس وقت چھوڑ دیجئے، رکنے والوں کے پھر دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے آ کر اطلاع دی، سوری وی آر ناٹ اویلیبل، ہم پہ بھروسہ نہ کیجئے گا، یہ کام کسی اور کو دے دیں، دس اینڈ دیٹ. دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اتنا ہی بتا دیتے کہ ہم نہیں کر رہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. کام جس نے اسائن کیا وہ تو سوچ رہا تھا کہ کام ہو رہا ہوگا، ہو گیا ہوگا، لیکن انہوں نے گھر بیٹھ کے ہی سوچ لیا کہ ہم نہیں کریں گے. اور تکبر تھا بیچ میں، کبھی کبھی سستی ہوتی ہے بیچ میں، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، سہل پسندی ہوتی ہے، کبھی مال کی محبت، کہیں کبھی سیف فیس نہیں کر سکتے. بہت بڑی وجہ لوگوں کی کام نہ کر کے اس کی اطلاع بھی نہ دینا، فیس نہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بندے کے احساس کمتری کی علامت ہوتی ہے، اپنی نظروں میں خود ہی جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ عذر اتنا بڑا ہے ہی نہیں جو پیش کریں، وجہ کیا پیش کریں. بعض لوگ ہیں، میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل بات کو آسان کرنے کے لیے دیتی ہوں، کہ آپ لوگ یہاں کورس کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی نیا کورس اناؤنس ہوتا ہے یا آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے یا کچھ، بہت سارے لوگ شو اپ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ دن آتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ لوگ معذرت کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے پوری کوشش کی، ہم مینج نہیں کر پا رہے، ہماری جاب نہیں آج چھٹ رہی، ہمارا اسکول نہیں چھٹ رہا، گھر سے نہیں کام ہو رہا، دس اینڈ دیٹ. یہ تو ایک ہو گئی صورت، جس نے فارم فل کیا، جس نے امید دلائی، آخر اس دوسرے بندے کو بھی تو اس پہ کچھ کرنا پڑا نا. چلیں انسانی جذبات کو تو پیچھے کر دیجئے، پیپر ورک، کاغذی کاروائی، لسٹیں، کتنا کچھ میس اپ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی، دل کو سکون مل گیا کہ واقعی سچا بندہ ہے، کسی نہ کسی موقع پہ اس کو موقع ملا، آ جائے گا. لیکن دوسری قسم کے لوگ اطلاع ہی نہیں دیں گے، ہو کیئرس، پھر کہ ہم نے تھوڑی کت، نہیں کر رہے، نہیں آ رہے، نہیں جا رہے. یہ تو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں فیس نہیں کرنا چاہتے، ڈر ہوتے سامنے آئیں گے تو پتا نہیں وہ پکڑ لیں گے ہمیں. کیوں بھائی، آپ اگر سچے ہیں کوئی کیوں پکڑے گا، کوئی جیل تھوڑی ہے، کوئی قید تھوڑی ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ بڑا ہی مذاق کرتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، اتنا کھیل بناتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ بندہ کھیل لے. اب یہ دو طرح کی باتیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد میں نے اگلی چیز جو آپ کے سامنے رکھی، جو اگلی آیتوں کی دلیل بن رہی ہے، کہ جو لوگ بھی عذر پیش کرتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی قبول کر لیتے تھے اور آپ کہتے تھے ٹھیک ہے.
لیکن ضروری نہیں کہ جو عذر اس دنیا میں قبول ہو گیا مینجمنٹ کی طرف سے نبی کی طرف سے، یا آج کے دور میں کسی جگہ کوئی پریزنٹیشن کر رہا ہے کوئی ادارہ ہے، آپ آ کے بتا جاتے ہیں بھئی یہ میرا مسئلہ تھا میں یہ نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں سو کے نو پرابلم، ہم آپ کا نام ادھر کر دیتے ہیں ادھر کرتے ہیں، یہاں قبول ہو گیا، لیکن لازم نہیں ہے کہ جو کام یہاں قبول ہو گیا کل وہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا. اس لیے اب آگے آپ انشاءاللہ گیارہویں پارے کے شروع میں خاص طور پہ ایسے عذر کرنے والوں کی کہانیاں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن پاک میں کوئی ایسا حکم ملتا ہے جس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو ایک گروہ کیا استاذن کا آ جاتا ہے طلب کرنے. اذن ہوتا ہے اس کا لفظ روٹ، حمزہ زال نون ہے اور الف سین تا لگ گئی، تو مراد کیا ہے؟ طلب کرنا. عربی زبان میں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کلیہ کہ کسی فعل کے ساتھ جب الف سین تا شروع میں اکٹھا لگ جائے تو کچھ مانگنا ہوتا ہے، تو سیکھ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے استخارہ خیر کا طلب کرنا، استغفار بخشش طلب کرنا، استغاثہ مدد طلب کرنا. تو یہاں دیکھیے لفظ کیا ہے استاذن کا، روٹ کیا ہے؟ حمزہ زال نون. اذن طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ سورت ہونا ہے نا، یہ سین و را سے ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ سین و را. دیوار کو کہتے ہیں الگ کرنے والی. پہلے دن کا لیکچر یاد کر لیں، انٹروڈکشن میں سورت کے لفظ پہ بتایا گیا تھا. اور اولو تول کا جو لفظ ادھر ہے، تول کا لفظ طول سے ہے، تو واو لم. طول کہتے ہیں لمبا، لمبائی کیا ہوتی ہے؟ وسط کی علامت ہوتی ہے. یہاں مراد ہے صاحب حیثیت لوگ، مالدار لوگ، قدرت تھی جن کے اسکلز موجود تھیں، جن کے پاس خوبیاں تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں، پرسکون گھر تھے، گاڑیاں تھیں، رائٹس تھیں، جن کو اطمینان تھا، بجلی نہیں جاتی تھی، گرمی سردی کا انتظام موجود تھا، اچھے برے کپڑے ہر چیز موجود تھی وقت کے ساتھ. ایسے لوگ جب اجازت طلب کرنے آئیں اور کہہ دیں زرنا، چھوڑ دیں ہم کو، زرنا کا روٹ کیا ہوگا بھائی؟ شاباش، اب ہوشیار ہو گئے آپ لوگ ہیں جی. واو زال را ہے اور نون اس میں ضمیر کی ہے. ہم کو چھوڑ دیجئے. نکم مال قائدین، قائدین کا لفظ قاف عین دال سے ہے، قاعدہ، اور یہ قائد کی جمع. آج بھی جو یہ لفظ القاعدہ بنا ہوا ہے نا، وہ بھی اسی سے. کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرستوں کو. بنیاد پرست کیا ہے؟ کہ یہ بیسکس پہ رہتے ہیں، یعنی جیسے بچہ قاعدہ پڑھتا ہے نا، الف با تا سا، تو وہ بچے کی بنیاد بنتی ہے نا. تو القاعدہ نام کی جو جماعت آج کے دور میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، معروف ہے، میں تو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لفظ آپ کے لیے ادھر آ گیا کہ وہ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، بڑے دکیانوسی لوگ ہیں، بیکورڈنس، یعنی بڑے ڈیپ روٹڈ لوگ ہیں. یہ ظاہر دین جو سب کر رہے ہیں یہ نہیں کرتے، بلکہ کوئی نئے دین انہوں نے اپنا لی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ باتیں بھی اب بری لگنے لگی ہیں جو کئی سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں. تو بہرحال اجازت طلب کرنے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ردو بھی یقون خوالفی، یہ چاہتے ہیں کہ یہ رہ جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. انہوں نے کیا پسند کیا؟ کہ یہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، خوالف کے ساتھ ہو جائیں. وطبی علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھتے، وہ غور نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں لفظ جہاں خوالف آیا ہے، خالفتن کی جمع ہوتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. خیمے کا جو پچھلا ستون ہوتا ہے نا، اس کو خالفہ کہتے ہیں. خیمہ لگے تو اس میں سٹرکس لگتی ہیں، تو جو پیچھے والی ہے اس کو خالفہ کہتے ہیں. اور یہاں اس سے مراد ہے سفر میں پیچھے رہنے والی عورتیں. یہاں دیکھیے کہ وہ مرد جو قوت رکھنے کے باوجود بھی بہانے بنا کے گھر رہے، ان کو کہہ دیا کہ تم عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنا پسند کرتے ہو. ہماری زبان میں اس کا بہت ہی ٹو دی پوائنٹ سینٹینس جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا تم نے عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لی ہیں؟ اب یہاں بعض لوگوں نے پھر اسلام میں عورت اور مرد کے جینڈر پہ بات کی، اور کچھ لوگوں کا تو حال کیا ہے کہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے قرآن پاک کا یا حدیث کا جہاں عورت کا لفظ آئے اور بھی عورتوں کو بدگمان نہ کر دیں. بعض لوگوں نے اس پہ اتنا عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا، دیکھو دیکھو عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا، گویا کہ یہ عورتوں کی بےزتی کی گئی ہے. تو دیکھیے کہ عورت کے لیے پیچھے رہنا بےزتی نہیں ہے. ہاں مرد پیچھے رہتے عورت کی طرح تو بےزتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو کہیں کہ چوڑیاں پہن لو تو مرد کو کہیں گے تو برا لگے گا، لیکن عورت کو کہیں چوڑیاں پہن لو تو برا بات ہے؟ عورت کی تو یہ شان ہے. اسی طرح کچھ چیزیں مردوں کی ہوتی ہیں. مرد کو آپ کہیں کہ بھئی آپ کی داڑھی بہت اچھی لگ رہی ہے، تو کیا آپ یہی بات کسی عورت کو کہیں گے تو اس کے لیے بھی خوبی ہوگی؟ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. آپ کیوں عورت کو مرد بنا رہے ہیں؟ اس میں یہاں کوئی عورتوں کی بےزتی نہیں ہے. اللہ نے بتایا ایسے مرد جو عملی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر واقعی وہ عورتیں بن چکے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کیسا وقت، کیا دور ہوگا. میں تو حیران ہوتی ہوں، سوچتی ہوں جب کہ اللہ، گھر گھر میں صرف عورتیں اور بچے ہیں. آج ہمارے بھی مرد کہیں جاتے ہوں گے پورے خاندان کے، خدا نخواستہ کوئی خوشی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی کہیں ایک میلہ لگا ہوا ہے، یا کوئی کمانے چلے گئے سارے دن میں گھر میں رہے. وہ کیا دور تھا، سارے ہی چل پڑے اللہ کے راستے میں. اور جو چار چھ رہے ان کو بھی تانا دیا گیا کہ اچھا جاؤ پھر رہو عورتوں کے ساتھ. تو بھی اللہ قلوبہم، دلوں پہ مہر لگا دی. تو بھی کا لفظ توئے بآئین سے ہے، اور تبا کس کو کہتے ہیں؟ سٹیمپ لگانے کو، جیسے مہر لگتی ہے نا. اور کسی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچنا، سیلڈ کے معنوں میں. توابے عربی میں کہتے ہیں ڈاک کے ٹکٹس کو، یہ جو سٹیمپس ہوتی ہیں نا پوسٹ میں لگتی ہیں، پوسٹ کے سٹیمپ، اس کو کہتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے ٹھپا لگ گیا ان کے دلوں پہ، کیا فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھیں گے. آپ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ غور سے سمجھیں تو بہت دل ہل جاتا ہے کہ جب ایک بندہ نیکی کے کام سے رکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ پھر اس کی مرتی ماری جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا، مجھے بھی علم دے. یا مفخم سلیمان فخمنی، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھ کو بھی فہم دے. اور جب بھی کوئی دعا مانگتے تو ساتھ ہی استغفار کرنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے کہ استغفار سے کیا ہوگا، تو کہتے کہ استغفار کر کے میں کوئی بات کرتا ہوں نا تو مجھے وہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. یعنی فہم لا یفقہون کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب بندے کا کوئی گناہ راستے میں آ جاتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہی نہیں سمجھ آتی. آپ دیکھیں اچھے بھلی بیٹیاں ہوتی ہیں، اچھے بھلے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دم عقل گھومتی ہے ان کو، ماں باپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کی اولادوں کو، بالکل اچھا بچہ ہے اور اب ایک دم عقل گھوم گئی، وہ بالکل گھر سے دور ہے، اس کو کچھ چاہیے نہیں، اس کو کوئی اور کام کرنے. اب یہ ایک دم جو مت مری جاتی ہے نا، تو اس وقت پھر استغفار کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ علی قلوبہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو سمجھنے ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. جو لوگ خود سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے نا، ان کی بھی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگ جن کو موقع ملتا بھی ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ کی رحمت سے حصہ لینے کا، لیکن جب لوگ حصہ نہیں لیتے، وہ سنہری موقع ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اس بات کی توفیق چھین لیتے ہیں. آگے کیا کہا؟ لاکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا. وہ اولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں. خیرات الخیر کی جمع ہے، خا یا رو اس کا روٹ ہوتا ہے، کہ یہ ہیں اصل نیکیوں والے لوگ. وہ اولئک ہم المفلحون، اور ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ ہیں وہ کامیاب ہونے والے جو بے سوچے سمجھے کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. یعنی وہ لوگ جو بہکنے والے تھے، جن کو نہیں سمجھ آئی بات، وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر دیا، مہریں لگا دی، عقل ختم ہو گئی. ان کو دنیا کے فائدے سمجھ آتے تھے، دین کا فائدہ نہیں سمجھ آتا تھا. دنیا کے تھوڑے سے نقصان پہ روتے تھے، آخرت کے نیکیوں کے زیادہ بڑے بڑے نقصان پہ بھی نہیں روتے تھے. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا. کبھی اس حدیث کو آپ اپنا موٹو بنا لیں اور ایک مہینہ صرف اس کو روز صبح اٹھ کے دیکھیں کیا میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوا؟ میری آج کی نماز، میرا آج کا اخلاص، میرا آج کا کردار، میرا آج کا دین، میرا آج کا ترجمہ، ہر آنے والی چیز کو پچھلی چیز سے بہتر کرنا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان ایسا نہیں کر پاتا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہلاک ہوتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے کہ مفلحون کا لفظ آیا ہے، پہلے پارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا، فالام خا فلاخا سے، فلاخ کہتے ہیں کسان کو۔ تین چیزیں ہوتی ہیں فلاخ میں، پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ کسان کو فلاخ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ مومن کی فلاخ کیا ہے؟ کہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور کون سی کامیابی ہے؟ بقا والی، باقی رہنے والی۔ ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے فلاح، وہ کامیابی جو انسان اپنی محنت کی وجہ سے حاصل کرے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ انسان کے اس دنیا کے عمل۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ مومن جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کی جنت تعمیر کر دیتے ہیں، اور جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے، تو فرشتے بھی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس وقت کتنے فرشتے جنت میں آپ کے محل تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ کہ یہ دنیا کام کی ہے، آرام کی نہیں۔ اس دنیا میں ایک کمرہ امتحان کی طرح رہنا ہے، جان مال ہر چیز دے کے اگر وہاں کی کامیابی مل جائے تو سستے سود چھوٹے، اور اگر کوئی 3 گھنٹے کے کمرہ امتحان کے وقت میں جا کے سو جائے تو بھی ناکام، کھاتا رہے سو ناکام، فون پہ باتیں کرتا رہے ناکام، ادھر ادھر تاکہ جھانکی کرتا رہے ناکام، اور کچھ نہیں، پرچہ دینے کی بجائے وہاں بیٹھ کے کتاب پڑھنی شروع کر دے تو بھی ناکام۔ کام کام کے وقت پہ ہوتا ہے۔ امتحان جس وقت آپ کو دیا جائے، آپ اس وقت کہ میں ترجمہ یاد کر لوں، ناکام۔ تو جب اس دنیا کے کرنے کے کام اس دنیا میں نہیں کریں گے تو کل وہاں کیا ہوگا؟ جہاں جا کے بہت سارے حالات ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے اگلی آیتیں سبق کے آخر تک، عذر اور بہانے، کسی کے سچے کسی کے جھوٹے۔ فرمایا وجال موزرون من الاعرابی، اور آئے بہانہ کرنے والے گنواروں میں سے، دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے۔ کیوں؟ لیوزن لہم، تاکہ ان کو رخصت مل جائے۔ کس چیز کی رخصت مل جائے؟ کہ آپ آرام فرمائیے، تھک نہ جائیں، آپ کچھ اور آرام کر لیں۔ ہاں، وقاد الذین کذب اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یہ ہیں 2 طرح کے رکنے والے لوگ۔ نمبر 1 کون ہے؟ جو آ کے اجازت طلب کر رہے تھے، اپلیکیشن دے رہے تھے۔ اور وقاد الذین کذب، وہ ہیں جس کا میں آپ کو انٹروڈکشن پیچھے دے چکی ہوں، کہ جنہوں نے عذر پیش کرنے کی بھی توفیق نہ سمجھی۔ دیکھیں، آپ کس کو جواب دیتے ہیں جس کی آپ کی نظر میں قدر ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آگے بھی اس سے کام پڑے گا؟ آج نہیں، بکرے کی ماں کتنے دن خیر منائے گی، آج نہیں آؤں گا، دوسرے دن نہیں، لیکن ایک دن تو گزرنا اس راستے سے، پھر کیا کہوں گا؟ چلو بہتر ہے جا کے بتاؤں کہ میں اتنے دن نہیں آ رہا۔ اور جو عذر نہیں پیش کرتا وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ میں نے اب کبھی شکل نہیں دکھانی، اور واللہ ہی پھر لوگ شکل نہیں دکھاتے، اس طرح چھپتے ہیں کہ جیسے کہ شاید کسی نے کسی کا قرض دینا ہو، اور وہ قرض دینا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، روح کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا شخص، مجھے یہ آیت پکڑتے ہوئے ذہن میں ایک دم خیال آ گیا، ایک مثال اللہ نے دل میں ڈالی، کہ جیسے آپ دیکھیے کوئی کسی ملک میں انٹر ہوتے ہیں نا، 3 مہینے کی انٹری ہے، یا جتنے کی بھی ویزا ہے 1 مہینے کی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں کیا معروف لفظ ہے؟ چھپ جاتے ہیں لوگ۔ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، 1 مہینے کا ویزا لگا، جا کے چھپ گئے۔ اب وہ چھپ کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہم کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اپنا وقت گزار لیں گے۔ جب کبھی ایسے لوگوں کو واپس آنا پڑتا اس ملک سے، اس دن کیا حال ہوتا؟ بس وہ کیفیت یہاں رکھ لیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ ہے محاورہ اس آیت پہ۔ جو سامنا نہیں کرتا، سمجھ لیجئے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ اب کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا، اور وہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کذب اللہ و رسولہ، کیا جھوٹ بولا تھا انہوں نے اللہ رسول سے؟ کیا نعوذ باللہ کوئی انہوں نے دین کے نام پہ اور غلط بات کی؟ نہیں، کمٹمنٹ جھوٹی کی، کال اور فیل کا تضاد تھا۔
یہ جھوٹ بولا تھا کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے, رسول سے محبت ہے, ان کو اللہ کا دین, اللہ کا نبی بڑا پیارا لگتا تھا اس وقت جب وہ ان سے کسی جہاد کا, کسی محنت کا تقاضا نہیں کرتا تھا. کبھی کبھی رسول کے نام پہ نعتیں پڑھنا, درود پڑھ دینا, ایک محفل سجانا بڑا آسان ہے, اور ہر دن اس رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل ہے. جس کو رسول کی زندگی دیکھنی ہے نا اپنے لیے ایک رول ماڈل کے لیے, سیرت پڑھ لے, یقین کریں ساری خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی. اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی میں شاید کوئی ایک دن بھی سیرت میں آپ کو ملے, مجھے تو نہیں ملا. میں نے الحمدللہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے اس کے اندر سے پڑھانا شروع کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک دن صحابہ کرام نے نوٹ کیا ہو یا محدثین نے یا سیرت نگاروں نے کہ اللہ کے نبی نے کہا آج کے دن مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, آج میں آرام سے سونا چاہتا ہوں, آج میرا فیملی ڈے ہے, آج میرے ماموں کے پھپھا کی چچا کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے میں اویلیبل نہیں ہوں. یقین کریں ایسے لگتا ہے ایک اور ہی کردار ہے, اور سیرت پڑھے بغیر دل کھلتا ہی نہیں ہے. یہ سیرت ہی پڑھیں, آپ کہیں گے آپ قرآن چھوڑیں سیرت پڑھائیں, یہ سیرت ہی تو پڑھ رہے ہیں, یہ اسی کی جھلکی ہیں, رات دن دن رات, اس کے باوجود بھی خوش مطمئن جینے والے. یہ تو نہیں ہے کہ زندگی میں یہ انٹرٹینمنٹ کم ہو جائے تو بندہ روتا دھوتا رہتا ہے. کوئی اللہ کے نبی روتے دھوتے نہیں تھے, اسمائلی فیس تھا, کول مائنڈڈ تھے, جوک بھی کرتے تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, لیکن کام نہیں چھوڑتے تھے. لیکن جن لوگوں نے کذب اللہ و رسولہ ہوا وہ محبتوں کے دعوے کرتے تھے, لیکن جب عمل کی بات آئی تو اجازت طلب کرنے لگ گئے. کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم, ایسے کافروں کو دردناک عذاب ملے گا. کیا اسلام سے نکل گئے تھے؟ یہ کون سا کفر ہے؟ یہ ناشکری کا کفر ہے, نافرمانی کا کفر ہے, یہ زبان سے محبت کے دعوے اور عمل میں پیچھے رہنے والا کفر ہے. کہا ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے جد بن قیس کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دی تو چند منافقین بھی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کچھ ہیلے بہانے پیش کر کے ترک جہاد کی اجازت مانگی. آپ نے اجازت دے دی مگر یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں, اس لیے ان سے اعراض فرمایا, اس پر رعایت نازل ہوئی. آپ دیکھیں کہ ایک کو اجازت ملتی ہے نا تو 10 اور بھی آ جاتے ہیں. سچ آپ ایک قانون شکنی کریں ذرا, ہماری ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں ادھر میٹنگز میں, دیکھیں ایک قانون آپ توڑیں گے تو 10 آپ کے ساتھ دوسرے توڑیں گے. اس لیے ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں, رخصت دیتے ہیں سب کو دے دیں, قانون بنتا ہے تو پھر سب کے لیے بنائیں. تو یہاں وہی بات آ گئی کہ کچھ لوگ پھر دوسروں کی دیکھا دیکھی معذرون بن کے آ جاتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہم سچے نہیں. اور معذرون کا لفظ وہی لفظ ہے جو پیچھے کئی دفعہ گزرا ہے, عذر سے ہی ہے. انشاءاللہ اس کا لفظ تھوڑا سا آگے جا کے جب 11ویں پارے کی پہلی آیت میں آئے گا تو وہاں بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے. اب اس کے بعد بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ پارے کا بھی اینڈ ہے اور لیسن کا بھی اینڈ ہے. اور میں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے تو بہت زیادہ اپنا محاسبہ کیا کرتی ہوں, اور ہم سبھی کے لیے محاسبے کا میدان کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کیونکہ پیچھے مسلسل بات چل رہی تھی نا, بہانے عذر بہانے عذر, سچے عذر جھوٹے عذر, دیس دیس وہ وہ. اب یہاں بات آ گئی کہ کچھ ایسے بھی تو ہیں بےچارے, کرنا بھی چاہتے ہیں, جانا بھی چاہتے تھے جہاد پہ, لیکن حقیقی عذر تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک حقیقی عذر والے لوگ ہیں. لیس علی الضعفاء, نہیں ہے ضعیفوں پر, دعفاء ضعیف کی جمع, ولا علی المرضى, اور نہ مریضوں پر. یہ مردا جو ہے نا یہ بھی مریض ان کی جمع ہے, مرضا اس کا روٹ ہوتا ہے میم رازا. تیسرے, ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج, جو نہیں پاتے وہ کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تین قسم کے لوگ ایگزیمپٹ قرار دیے گئے, مستثنا قرار دیے گئے تبوک کے سفر میں جانے سے. نمبر ایک, ضعیف بڈھے کمزور. زوف بھی کئی قسم کا ہوتا ہے, ایک عمر کا زوف ہوتا ہے, ایک ارادوں کا بھی زوف ہوتا ہے, یعنی ہمت نہیں تھی یا کوئی بھی ان کے اندر عذر تھا, ہینڈی کیپ کہہ لیں یا اخلاقی عذر ہو سکتے ہیں.
اور اخلاقی ضعف ہو سکتا ہے، اور دوسرے مریض، اس میں بھی سارے مریض آپ لے سکتے ہیں، جسمانی مریض بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اور بھی کام ہو سکتے ہیں، لنگڑے، نابینا، بوڑھے لوگ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے. اور تیسرے وہ تھے ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون خرج. یہ کیٹیگری تھوڑی سی قابل توجہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. تبوک کا سفر دور کا تھا، پیدل نہیں جا سکتے تھے. یہ مجاہدین جن کو جمع کیا گیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں سفر کے خرچ دیں، رائڈس دیں، پہلے ایک ایک گاڑی دیں، ایک ایک وزیر کو تو پھر چلے گا ملک کا کام. خود اپنی سواریوں پہ گئے تھے. جب اپنی سواریاں ان کے پاس نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے کچھ لوگوں کو سواریاں دی، تڑپ تھی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بیت المال خالی ہو گیا اور ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن یہاں اس تیسرے گروہ کی بات کر کے کہ جن کے پاس سفر کا خرچ بھی نہیں ہے، یا پیچھے گھر والوں کے پاس کیا چھوڑ کے جائیں، کیا رکھیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا شرط کیا ہے ان کو چھٹی دینے کی، شرط کیا ہے ان کی اس درخواست کو قبول کرنے کی؟ اذا نسخوا للہ ورسولہ. اذا نسخوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، دل سے صاف ہوں. جب دل سے صاف ہوں اللہ اور رسول کے معاملے میں، خیر خواہ ہوں، ان کے دلوں میں اسلام سے کوئی نفرت نہ ہو، کوئی رکنے کی وجہ اسلام یا نبی نہ ہو، خود ہی مجبوری سے نہیں رک آ پا رہے، نہیں کر پا رہے، نہیں جا پا رہے، کوئی بات نہیں، ہر رکنے والا منافق نہیں ہوتا، کام سے پیچھے رہنے والا ہر شخص جو ہوتا ہے وہ کوئی گناہگار نہیں ہوتا. شرط کیا ہے؟ کہ نسخوا للہ ورسولہ. دیکھے کہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی کی بات کر کے یہاں ایک بڑا خوبصورت کرائیٹیرین دے دیا، خود کو پرکھنے کا بھی اور لوگوں کو پرکھنے کا بھی، کہ یہ مت سوچو کہ اب ہر بندہ جو دین سے پیچھے رہا ہے وہ منافق ہے، ہر بندہ جو قرآن نہیں پڑھ رہا وہ منافق ہے، ہر بندہ جو والنٹیئر نہیں کر رہا وہ منافق ہے، ہر بندہ جو چھٹی کر رہا ہے وہ منافق ہے. ایسا قطن نہیں، اسلام یہ مزاج بالکل نہیں سکھاتا. ہاں، ہر ایک کے پاس ایک پیغام ہے کہ کیا دین سے خیر خواہ ہوں، سٹل میں دین اور دین والوں کے ساتھ، اس کتاب اور کتاب والوں کے ساتھ دل میں ایک تعلق محسوس کرتا ہوں، کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، اس کی لوگوں کو ضرورت ہے. اور ما علی المحسنین من سبیل، اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر الزام کی کوئی راہ، کوئی اور نیکی کر رہے ہیں، کوئی اس وقت ان کا اور تقاضا ہے دین کا. اب دیکھیے کہ نصیحت کا لفظی معنی اخلاص ہوتا ہے، نسخ خلص، اسی لیے عربی میں سچی توبہ کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں. آپ سورہ تحریم میں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ تعالی، توبۃ النصوحہ، خالص اور سچی توبہ. اور جب بات خلوص نیت سے کہی جائے تو عربی میں کہتے ہیں نسخ لہ القول. حضرت تمیم داری سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے تین بار ایک بات فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے، لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہ ہو بندہ؟ کا کل للہ، سب سے پہلے درجے پہ ایک بندہ مومن اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہو. شرک کے سارے کلے کمے ہو گئے اس ایک لفظ میں. پھر ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہ ہو. اتنا سینسٹیو ہو اس کتاب کے معاملے میں کہ کتاب کو نقصان دے کر خود کو فائدہ نہ دے دے. پھر ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہو. ولی آئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو بڑے لیڈرز ہیں، آئم امام کی جمع، یعنی جو بڑے درجے کے اوپر آتے ہیں، جو لوگ اعلیٰ پوسٹ پہ، ان سے بھی خیر خواہ ہو. اور پھر اس کے بعد وعامتہم، پھر عام لوگ، عامۃ الناس سے. کیا پتہ چلا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. کوئی ناصح جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اصل میں خیر خواہ ہوتا ہے. اخلاص نہیں ہوتا نا تو نصیحت سے اثر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بندے کا اسی وقت نپتا ہے جب اس کے دل میں اخلاص ہو، اور بندوں کے دلوں میں بھی بندے کی بات تبھی جاتی ہے جب وہ دل کے اندر سے بات کو نکال کے کرتا ہے. یہاں بہت بڑا کرائیٹیرین ہے کہ کیا تم سنجیدہ ہو اللہ کے دین کے ساتھ، تو پھر غم نہ کرو. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر کوئی تمہارا عذر سمجھے نہ سمجھے اللہ کو پتا ہے، بس چپکے سے اللہ کے سامنے خود کو کھڑا کر کے پوچھ لیا کرو کہ جو عذر کسی دوسرے کے سامنے رکھنے والی ہوں کیا اللہ اس کو قبول کر لے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت کرائیٹیرین ہے. میں ایک چھٹی لکھ کے بھیج دوں کہ میں آج بیمار ہوں، آپ سب کیا مینجمنٹ والے جو بھی یہاں کے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، مان لیں گے، میرا خیال ہے مان لیں گے، رائٹ مان لیں گے نا. لیکن مجھے ایک اپلیکیشن خود کو بھی دینی چاہیے، اسی سیم ٹائم پہ دو اپلیکیشن لکھیں، ایک ادارے والوں کو لکھیں اور ایک اللہ کے نام لکھیں، اپنے نام لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو عذر پیش کر رہی ہوں سچے، کیا اتنی بیمار ہوں کہ آ نہیں سکتی؟ یہ آپ سب بھی اپنے لیے لکھ لیں. جو اسٹوڈینٹس چھٹیاں کرتے ہیں نا، دیر سے آتے ہیں، یہاں آنے کی وجہ گھر سے سنتے ہیں، کوئی بھی بات ہے آپ خود ہی چیک کریں اپنے عذر بہانے، بس ایک آج کے بعد اپنی زندگی میں اس کورس کے کم از کم پورا ہونے تک اصول ڈال لیں کہ جب کوئی بھی عذر رکھوں گی کسی کے سامنے، ترجمہ نہ سنانے کا، گروپنگ نہ اٹینڈ کرنے کا، تو یہ پوچھ لوں کہ کیا یہ عذر کل اللہ کے پاس جائے گا؟ اگر وہاں قبول ہے تو الحمدللہ ہمیں بھی یہاں قبول ہے، اور اگر وہاں قبول نہیں تو ہمیں قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا للذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں پر کوئی پکڑ ہے جو آپ کے پاس جب آتے ہیں، کیوں؟ لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواریاں دیں، آپ ان کو رائڈ دیں، آپ ان کو جگہ دیں، کوئی اونٹ دے دیں، کوئی گھوڑا دے دیں، اور لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس. دیکھیے ایک طرف تو وہ ہیں جن کے پاس سارے سبب موجود ہیں اور وہ بغلیں بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. فریح المخلفون جیسے لوگ، بما قدیم، ان کی لینڈ کروزرز کھڑی ہوں گی اس دور میں بھی، یہ تو نہیں کہ سارے ہی اپنے گھر کا سامان لے آئے تھے، ان کے سامان گھوڑے اونٹ محفوظ تھے. اور ایک دوسرا آپ گروہ دیکھیے، صرف اپنی جان کے مالک ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو سواری دے دیں. حالات کہاں تک پہنچ چکے تھے، قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، کہا میں نہیں پاتا وہ چیز جس پہ تم کو سوار کروں. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اب بیت المال ختم ہو چکی ہے، وہاں چیزیں، کوئی گھوڑے باقی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کہ میں کس پہ تمہیں سوار کروں؟ پہلے ہی 18 لوگ ایک ایک اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، اتنوں کی باری لگ رہی ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر اللہ کا، نہیں تو نہ سے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں رائٹ پرابلم ہے اس لیے جا نہیں سکتے، ہاں نہیں، تولوا اعینہم تفید من الدمع، تو الٹے پھرتے ہیں وہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، خزنن، اس غم میں کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہم کیوں نہیں پاتے وہ چیز کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خراج تحسین پیش کر دیا اس ایک آیت میں. لوگ تو گولڈ میڈل پاتے ہیں شاید کچھ عرصے کے لیے، ایک سال کے لیے کسی کو کوئی اوارڈ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ بات پیش کر دی کہ یہ لوگ روتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں سواریاں نہیں کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ جا سکتے. کہتے ہیں کہ 3 صحابی ایسے تھے کہ جن کو واپس جانا پڑا تھا. آپ سوچیں اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. جو بندہ ایک ایک بندے کو موتی سمجھے، ہیرا سمجھے، اس کو صرف سواری کی کمی کی وجہ سے، جگہ کی کمی کی وجہ سے، مناسب انتظامات کے نہ کر پانے کی وجہ سے کسی بندے کو نو کہنا پڑے، آپ اور میں اس کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ ہر وہ بندہ اس کو محسوس کر سکتا ہے جس کو وہ بات یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری وجہ سے ایک بندہ اگر جہنم سے بچ جائے تو 100 اونٹوں کے برابر ہے. بندہ مومن نیکیوں کے معاملے میں بڑا حریص ہوتا ہے، بڑا بخیل ہوتا ہے، سٹنجی ہوتا ہے، ایک ایک بندے کو اپنا صدقہ جاریہ سمجھتا ہے، ایک ایک بندے کو جہنم سے بچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا اتنے آگے اب ٹھیک ہے، نہیں ہے جی ختم کر دو. دین کے راستے میں کبھی ایڈمیشن کلوز نہیں ہوتے، رجسٹریشن کلوز کبھی نہیں ہوتی. اس میں لیٹ 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 ایڈمیشن بھی ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ کوئی ایک آ جائے، بیٹھنے والے نہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تو باہر جوتوں کے پاس کوئی کھڑا ہو جائے، لیکن کسی کو منع نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ شاید کسی ایک کی وجہ سے باقیوں کا بھی بھلا بن جائے, بھلا ہو جائے. اس طریقے سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, نبی نے بتا دیا کہ یہ پلٹ جائیں گے تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 لوگوں کا انتظام پھر کیا. اس سے پہلے 900 اونٹ دے چکے تھے اور اونٹ گھوڑے تھے, سواریاں تھیں نا. اللہ اکبر, بعد میں ان کو کھانے کے لیے پھر کاٹنا پڑا. کہتے ہیں جب 6 لوگ آئے تھے ٹوٹل, 3 کو تو حضرت عثمان نے دے دیا سامان, چلے گئے, لیکن 3 جو آخر میں آئے تھے وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ ہمیں افسوس ہے. اللہ اکبر, آیونہم تفید من الدمع, آنکھیں روتی تھیں. ہم کب آخری دفعہ روئے اس بات پہ کہ ہمیں نیکی کی جگہ تک پہنچنے کے لیے رائٹ نہ ملی, ہمیں ہمارے پاس زیادہ سفر نہیں تھا. اور حزن جو ہے نا, یہاں دیکھیے حزنن, مجھے تو اس لفظ کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ خون کے آنسو رونا. کیا تڑپ ہوگی اس بندے کی جس کو جنت میں جانا ہے اور اس کو وہاں تک پہنچنے کی سواری نہیں مل رہی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ میدان میں پہنچ گئے, وہاں راستے میں تھے, تبوک کی طرف چل پڑے, تو آپ نے کہا تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی ہم تو اتنی مشکلوں میں سے گزر کے, اتنی بھوک سہ کر, اتنا چل چل کے آ رہے ہیں, تو وہ گھر بیٹھے ہمارے اجر میں شامل ہیں. فرمایا ہاں, کون؟ جب کہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا حسبہم العذر, ان کو کسی عذر نے روک لیا. حسبہم العذر, عذر تھا, کوئی وجہ تھی, کوئی ریزن تھی. وہ ہیں تو یہاں سے دور, لیکن ان کا دل یہیں اٹکا ہوا ہے. وہ ہر موقع پہ یہی کوشش کر رہے ہیں, ہر ممکن یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو, آپ نے کہیں جانا ہو, کسی نے کہا میں آپ کو رائٹ دے دوں گی, نہیں دی, وہ پہنچ گئے وہاں, پورا وقت آپ گھر بیٹھے روتے رہیں گے. کئی لوگ ہیں وہ کسی سے رائٹ لیتے ہیں, باہر کھڑے رہتے ہیں, پھر وہ عین وقت پہ نہیں آ پائے, کوئی وجہ ہو گئی, تو وہ روتے ہوئے اندر جاتے ہیں. کوئی پروگرام ہو رہا ہے کہیں, کوئی بھی بڑا چھوٹا کام ہو رہا ہے, تو اللہ کی نظر بندے کی تڑپ کے اوپر ہے, اور جو روئے گا اللہ اس کے لیے راستہ ضرور بنائے گا. یہ بھی یاد رکھیں. پکڑ کس پہ ہے پھر؟ انما السبیل علی الذین یستعذنوک وہم اغنیاء. پکڑ تو ان کی ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی اجازت ہی طلب کرتے ہیں. کس بات کی؟ نیکی سے رکنے کی. ہم نہیں کر سکتے یہ کام, ہمیں ایگزیمپٹ کر دیں, ایسوں کی پکڑ خوب ہوگی. کیونکہ ردو بین یکون و مال خوالف, وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں. تکرار ہے نا, تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے تقریباً. اتنا اللہ کو غصہ ان پہ. وتاب اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دل پہ. کیا؟ فہم لا یعلمون, کہ محض وہ بے علم رہ گئے. علم سے محرومی ہے, دیکھ لیجئے. یا مہر لگتی ہے تو بندے کے دل میں علم کا شوق ہی نہیں رہتا. سارے اسباب موجود ہیں, ساری سہولتیں موجود ہیں, ساری سکلز موجود ہیں, لیکن نکلنے کی توفیق نہیں ہے. اگر ان کو پتا ہوتا نا یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں, تو کبھی رسول سے پیچھے نہ رہتے. یہ ہے لا یعلمون. تو یہاں پہ اب ہم سب اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے. آج کا تبوک ہم سب کی زندگی میں اللہ کا دین بنا ہوا ہے. کہاں کہاں آپ دیکھیے کہ لوگ پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, پھر بھی ہمارے پاس ایک موقع ہو اور ہم نہ سیکھ سکیں, نہ سمجھ سکیں. وہ راستے جو ہمارے قدم چومیں, ہمارے وہ راستے جن پہ فرشتے پر بچھائیں, فرشتے پھول بچھائیں, ہم ان راستوں کو چھوڑ کے بستروں سے نہ نکلیں. کبھی ایک چھٹی کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوا کہ آج میرا نامہ اعمال کتنا ہلکا ہو گیا, آج کی سیل کتنی کم ہے. آدھا گھنٹہ لیٹ آنے والوں کو کبھی اس کا احساس ہوا کہ آج کی پے میں سے آدھے گھنٹے کی پے چلی گئی, بلکہ آدھے کی نہیں جاتی, پھر پورا ہی گھنٹہ جاتا ہے. کتنا آسان ہے نیکی کے موقعوں کو چھوڑنا, اور کتنا خوبصورت اس کو پا لینا. دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی آنکھوں میں آنسو لائے اس عذر کی وجہ سے جو ہم نیکیوں سے رکے. ایک دفعہ آپ رو کے دیکھیں نیکی کی محرومی پہ, اللہ آپ کو اس طرح موقع دے گا کہ آپ اگلے دن اس کام کو سب سے پہلے کرنے والے ہوں گے. ہم روتے نہیں ہیں, ہم سو جاتے مطمئن, شکر اللہ کا عذر ہے, اور صاف کہیں گے دیکھیں جی یہ وجہ, صاف وجہ, وہ صاف وجہ دوسروں کے لیے تو ہے لیکن آپ تو روئیں، کیوں محروم ہو گئے اس نیکی کے موقع سے؟ جی یہ کہتی ہیں کہ سستی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے انسان. بھلا ہم کس چیز میں سست ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ مثال ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اور باہر سے صرف ایک بندہ اعلان کرے کہ صرف 15 منٹ کے لیے یہ سبزی والے بھائی نے سیل لگا دی ہے، جو سبزی آگے اٹھا کے لے دو، کیا حال ہوگا؟ میں نے صرف سبزی کی بات کی ہے، کوئی سونے چاندی کی نہیں کی. کیوں سستی آتی ہے؟ کیونکہ ابھی دل نہیں کھلا. کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ آپ سوچے کہ ہمارا دل کیوں نہیں کھلا؟ یعنی اپنے آپ کو یوں کہا کریں، اللہ میں اتنی بد قسمت ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے محاسبے کی، یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے.
لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمدللہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. بہت زیادہ دلوں کو شیک کرنے والا، اور شاید ہم پورے بھی اگر شیک ہو رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سوچ ہی ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. بات تو کہنے کی وہی ہے کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے پیچھے بھی منافقین کا ہی ذکر چل رہا تھا اور یہاں پہ بھی کنٹینیویشن ہے اسی چیز کی. ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ ساری جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ کسی دوسری دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہیں، یا ہم سب نے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو، اپنے اندر سے سب چیزوں کو نکالنا ہے جس کو سن کے ہمارے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو صفائی سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے اندر سے شروع کرنی ہے نا. یس، اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ہی آئینے میں کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ایک کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں. لیٹس سی. آیا 81 سے دیکھتے ہیں. اوکے, یہاں پہ پھر وہی بات آئی کہ جب کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کون لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور نہ صرف پیچھے ہٹتے ہیں بلکہ اس پر خوشیاں بھی مناتے ہیں. اور اس میں جو بہت زیادہ ڈرانے والی چیز ہے وہ ہم نے کیا دیکھا, فریح المخلفون بمقعدہم. ٹھیک ہے, وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہ گئے اور اس پر خوشیاں منا رہے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخلف کا ورڈ لا کر ہم سب کو کیا بتا دیا. اس ایک ورڈ میں کتنی ہی چیزیں موجود ہیں. یس, کہ ان سے توفیق چھن گئی, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا, وہ خود پیچھے نہیں ہٹے, ان کو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنے ہی نہیں دیا. ہم جب کسی چیز سے معذرتیں پیش کرتے ہیں نا, تو وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ نیکیاں, اگلی نیکیاں ہم سے, ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں. یس, اللہ سبحانہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ بیہائنڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح ایک ایک لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں نا, ہمیں اس طرح میننگ پتہ چلتے ہیں, تو سبحان اللہ کتنے ہی دروازے کھلتے ہیں ہمارے دل اور دماغ کے. یس, نصیب میں نہیں ہوتی وہ نیکی, تو ہم تو ہم سب کو تو کتنا حریص ہونا چاہیے نیکیوں کے لیے. تو کوشش کیجئے کہ جب جب یہ چیزیں ہم پڑھتے جائیں, ہر ہر آیت پر, ہر ہر ورڈ پر غور کریں کہ کہیں ہم تو, یہ ہمارا تو عمل نہیں ہے, یہ ہم تو کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے. ٹھیک ہے, آج جب کہ ہمارے اس وقت اس دین کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فوری فوری کوششیں, جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے تھے, وقالوا لا تنفروا فی الحر, نہ صرف یہ کہ خود بھی چڑھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے. یس, اسٹرائیونگ دی وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ. انہوں نے خود تو ناپسند کیا کہ خود نکلیں, خود کوششیں کریں, جہاد کریں اموال اور انفس سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا, دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ نہ نکلو, اٹس سو ہاٹ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے, تو جب کبھی ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آ جائے, کوئی ہمیں اس طرح روکے, ہمارے سامنے اس طرح کے عذر پیش کرے, تو ہم نے خود اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور دوسروں کو بھی بس ایک ہی جملہ کہنا ہے, کیا بھلا, کیا چیز ہمیں موٹیویٹ کرے گی اس سفر پر آگے بڑھنے میں, معذرتیں پیش کرنے سے بچنے میں. قل نار جہنم اشد حرا, فائر آف ہیل از مور دین دس. ٹھیک ہے, اس میں جو مشکلیں ہیں, اس وقت جو گرمی ہے, اس وقت جو سردی ہے, اس سے وہ سختی بہت زیادہ ہے جو کل ہمارے سامنے آنے والی ہے. تو اس کی سختی کو اگر آج فیل کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ ہمیں آج کی مشکلیں بالکل مشکل نہیں لگیں گی. ٹھیک ہے, لو کانوا یفقہون, کاش کہ وہ اس چیز کو سمجھے. یس, ہم نے سمجھنا اس بات کو. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون, جو کچھ کہ وہ عمل کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کا کیا حال ہونا چاہیے, کیا حال ہونا چاہیے, جو کچھ ہمارے اعمال ہیں, زور زور سے قہقہ لگانے والی ہے ہماری زندگی, ہے ہمارے پاس اتنے اعمال کہ ہم خوش ہوں. بیکاز ہر کوئی اپنے اعمال خود جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, رائٹ, کوئی کسی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. پر ید ہر کو قلیلا, ہنسو کم اور یب کو کثیرا, اور رو زیادہ. کیونکہ جو چیز ہمیں آج پتا چلی کہ اس دن کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، کہ جب کا رونا کام نہیں آئے گا، رائٹ؟ اس دن روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ چہروں پہ نشان پڑ جائیں گے رونے کی وجہ سے. تو اگر اس کے بجائے آج رو کے اپنے اعمال کو درست کر لیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. آئی واز لسننگ ٹو اے لیکچر ان سبحان اللہ، اس میں بات ہو رہی تھی تو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابہ کرام تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہروں پر آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے ان صحابہ کرام کا، اور ان کا عمل اور ان کا خوف کا عالم اور تقویٰ کا عالم کیا تھا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. واقعی اس وقت شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کیا اعمال ہے، ہم کس بنیاد پر اتنا ہنستے ہیں، کیوں قہقہ لگاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو، اور یہ تنہائی میں یہ سب کام سوچنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ رونا شروع کریں گے تو وہ آپ اپنے آپ کو اور تماشا، اپنے دین کا تماشا بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب اپنے رویوں کو دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے نا تو ہمارا اندر باہر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو وہ پھر نظر آتا ہے ہمارے اوپر سے بھی. ہمیں تقویٰ کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا عمل شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر دیکھیے اگین وہی بات، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم واپس جاؤ گے تبوک کے سفر سے تو پھر کیا ہوگا، یہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں یہ تمہارے پاس آئیں گے عذر بہانے تراشنے کے لیے. لیکن پھر کیا ہوگا، جب ابھی کے لیے عذر پیش کریں گے اور اجازت مانگیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے، تو کیا کہنا ہے پھر ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہر ثبت کر دی ہے نا یہاں پہ، کہ اس وقت جب ضرورت تھی اس وقت تم نہیں نکلے تو اب تمہاری ہمیں ضرورت ہی نہیں. یس، بین کر دیا گیا، نو انٹری ناؤ، سیل لگا دی گئی. بالکل ٹھیک ہے نا، بات یہی ہوتی ہے نا کہ جب مشکل وقت میں آپ کی ضرورت ہے آپ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، تو جب آپ اویلیبل ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے کو آپ کی ضرورت بھی ہو سکتا. اور سبحان اللہ اس وقت ہم اس چیز کی بہت زیادہ مثالیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایڈمنز اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ ہوں گے کہ اس وقت ہماری ضرورت کس طرح ہر جگہ پہ ہے اور کس طرح ہر ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ آپ میں سے بھی جو کوئی بھی کچھ بھی کام کر سکتا ہے اپنے آپ کو اویلیبل کرے. والنٹیئر فارمز الحمدللہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو اویلیبل کیجئے، اس والنٹیئر فارم کو فل کیجئے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کی ٹائم اویلیبلٹی وہاں پہ شو کیجئے. کیا پتا آپ کا تھوڑا سا کام کسی دوسرے کے لیے کتنا زیادہ آسانی کا باعث بن جائے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں جو کام کرتا ہے نا اس کو کتنی دعائیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ دعائیں ہمارے لیے کتنی آسانی کا باعث بنتی ہیں. اس کے اثرات ہمیں، اس کے ثمرات ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. پھر ہم نے دیکھا عبداللہ بن ابئی کی موت کا واقعہ، کہ کس طرح وہ اس کی وفات ہوئی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ کا لعاب دہن اس کے کچھ بھی کام آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، نہیں کام آیا. سو کیا پتا چلا کہ کسی بھی بزرگ کے یا کسی دوسرے کے عمل کو آپ اپنے اس پر نہیں لا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے، ہمارے اوپر والے اتنے نیک تھے اور لیکن سبحان اللہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کام نہیں آیا تو اس سوچ لیجئے کہ کیا کسی دوسرے کا عمل ہمارے کام آئے گا. بالکل صرف اور صرف اپنے عمل ہمارے کام آنے والے. پھر ولا تعجبك اموالهم واولادهم. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کے پاس بہت کچھ ہے, رائٹ. وہ مال میں بھی ہم سے زیادہ ہیں, اولاد کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیں, حسن و جمال بہت زیادہ ہے, مینس دنیا ان کو بہت ملی ہوئی ہے. بٹ اٹس ناٹ دا گارنٹی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر پر کبھی فریفتہ نہیں ہونا, کیونکہ انشاءاللہ اس کی مزید اور ڈیٹیل ہم سورۃ المنافقون میں پڑھیں گے کہ ان کے جسموں کو دیکھ کے اور ان کی باتیں سن کے آپ حیران مت ہوں, کیونکہ وہ تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. جو خوبصورتی ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے, جو خوبصورت کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. اور آپ میں سے اینڈ آئی بلیو کہ آپ سب انشاءاللہ اس چیز کو جب مختلف تلاوت لیے ہوتی ہیں تو اس کو جب انجوائے کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کیا اس سے بھی خوبصورت کوئی موسیقی ہو سکتی ہے, کیا اس سے بھی خوبصورت کوئی میوزک ہو سکتی ہے. نہیں, الحمدللہ یہ بہترین کلام ہے. انشاءاللہ جب یہ دلوں میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا اور کوئی کلام اور کوئی موسیقی اور کوئی میوزک فائدہ نہیں دیتی, بلکہ اس سے صرف اور صرف سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ پھر مزید اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں منافقین کا رویہ یہاں نظر آتا ہے, لیکن ان سب میں ہمیں ایٹ دا اینڈ کیا بات پتہ چلتی ہے, ایٹ دا اینڈ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے ان سب کے جو معذرتیں پیش کرنا, نیکی کے مواقع چھوڑنا, عین وقت پر پیچھے ہٹ جانا کیا شو کرتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ میں خوش ہوتے ہیں, یس اپنے عمل سے خوش ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقت میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور حقیقت میں فلاح پانے والے کون ہیں, کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ Yes. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, لیکن حقیقت میں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے, جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور نفسوں کے ساتھ, جانوں کے ساتھ, اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے, آیا 88 کو دیکھیے اور 89 کو تو آپ کو یہ بات ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, یس. اور ان کے ہمیں ریزلٹ بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں وہ جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے, یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے. الحمد للہ. اچھا پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ جو معذرتیں کرنے والے ہیں وہ تو آپ کے پاس آتے ہیں اجازت لینے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو تو اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے, ہے نا, وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نہ ہم جائیں گے نہ ہم نے معذرتیں پیش کرنی ہے, خود ہی سمجھ جائے اگلا بندہ, رائٹ. سو ان کو تو ان کے لیے کیا ہے, سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, آیا 90, یس یس عذاب علیم. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایگزمپٹ کر دیا ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے, یعنی جہاد میں جانے سے. وہ کون لوگ ہیں دیکھیے, آیا 91 سے 93 میں آپ کو ایگزمپشن نظر آئے گی, جو پیپل جو لوگ اس چیز سے ایگزمپٹ, یس, جو لوگ ویک ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, مریض ہیں, گڈ, یس, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, نہیں کچھ پاتے کہ وہ خرچ کریں, یس, ڈو ناٹ ہیو مین, جن کے پاس ریسورسز نہیں, لیکن وہ نصیحت کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ خیر خواہی کن کن کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ نہ جائیں اس سفر میں. ما علی المحسنین من سبیل، پھر محسنین کے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. بیکاز واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نوز کہ وہ کس جگہ کا ہے. جی بالکل، انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ ہم نے سورۃ توبہ میں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، ٹھیک ہے. اور یہ والی آیت تو صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو رلاتی ہے کہ دل میں درد ہونا اور آپ کی تڑپ بھی ہو تو آپ پہنچتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو پہنچے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور کس طرح قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائے اس کی رحمت پہ. اگر اس نے ہمیں وہ چیز نہیں دی، وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت، لیکن تڑپ ہے کہ ہم کریں، وہ کوشش ہم نے کی، تو سبحان اللہ اجر دینے والا کتنا غنی ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر کی تڑپ ہی اس کام کے لیے قبول ہو گئی، بس اس کے بعد تو رکنا ہی نہیں ہے. کچھ ہو جائے، کہیں پہ بھی کھپ جائے، کچھ بھی کر لیں، جہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہاں لگ جانا ہے. سیکھنے کے لیے تڑپنا ہے کہ ہمیں یہ چیز سکھا دیں، جس کو آتا ہے اس کے پیچھے لگ جائیں کہ ہمیں یہ چیز سکھا دیں، ہم کر لیں. سم ٹائم ہمارے پاس، بلکہ ایک کمنٹ آیا مجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ٹھیک ہے. تو ہم تو خود ابھی پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں. الحمدللہ اتنا تو ہمارے پاس ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں، ان کو دین سے روشناس کر دیں، اپنے رب کی معرفت دے دیں، الف با تا سکھا دیں، جو سیکھ لیا ہے وہ سکھا دیں. کیونکہ اگر ہم اس چیز کا انتظار کریں گے نا کہ پہلے ہم سب کچھ سیکھ لیں پھر ہم سکھانا شروع کریں گے، تو یہ تو پھر اس زندگی میں ممکن نہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ شروع کر دیجئے. ایون بلغو انی آیا، ایک آیت بھی کوئی پہنچ گئی آپ کو، وہ پہنچائیے آگے، جو کچھ سیکھ لیا اس کو سکھائیے، لیکن تڑپ رکھیے کہ آگے پہنچانا ہے. بالکل، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ سسٹر پریا آپ کے کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا. انما السبیل علی الذین یستعذنونک وهم اغنیاء، مواخذہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے. جن کے پاس سب مینز بھی ہیں، ماحول بھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ پیچھے ہٹتے ہیں، تو ان کے لیے پکڑ ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، تو ہم نے ڈرنا ہے اس مہر سے جو اللہ دلوں پر لگا دیتا ہے اور اس کا شعور بھی نہیں، اس کا علم بھی نہیں، اسی بات پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ مل گئی. تو یہ چھوٹ ایکچولی پکڑ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پکڑ سے محفوظ رکھے. الحمدللہ بارک اللہ فیک، جو 10 ختم ہوا ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، لیکن جیسے جیسے ہم سیڑھیاں بڑھتے جاتے ہیں ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. بتر ریا اس کا اپنے اندر سے بالکل خاتمہ کر دینا ہے. نفاق، کوئی بھی کمزوری عمل کی ہو یا علم کی ہو، اس کو دور کرنا ہے. علم کی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ مزید اور علم حاصل کر کے. عمل کی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ جو علم آ گیا اس کو عمل میں ڈھالے. انشاءاللہ اس طرح علم اور عمل دونوں میں پختگی آئے گی. ٹھیک ہے. پھر دعاؤں کا بہت زیادہ ساتھ اپنے رکھنا ہے. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تو تو جانتا ہے ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی, ہمارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی. بس تیری مدد چاہیے. جب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہوئے خالص ہو کر اس کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو پھر اس کی مدد ہمیں آتی ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. الحمدللہ آج ارادہ یہ تھا کہ آپ کو ارلی ریلیز دیں گے, بس سبحان اللہ سبق ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات نکلتی جاتی ہے. اور وہی بات کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ ایمان بوسٹنگ سوراز ہیں. یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کو ہائی لیول پر لانے کی, کیونکہ اگر ابھی ہمارے اندر اس چیز سے فرق نہیں پڑا نا, تو پھر ہمیں اور مزید کئی صورتیں ہم پڑھتے جائیں گے, آگے مکی سورت آ رہی ہیں, پھر ہم اس کو جسٹ جسٹ آگے بڑھتے جائیں گے اور کچھ عمل میں ہمارے پختگی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر یہ کہ الحمدللہ آج ہماری اور آپ یو نو کہ رمضان سے پہلے لاسٹ کلاس ہے, تو انشاءاللہ جز 10 کی تکمیل پر آپ کو جز 10 کے پارٹ 2 کا ٹیسٹ ملتا ہے, جز 10 کی اسائنمنٹ ملتی ہے الحمدللہ ایز یوزل آپ کو ملے گی, پلس کتاب الصلاح آپ کی کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ اس کی اسائنمنٹ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, آپ اس میں پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ دن بہت بڑے ہیں رمضان میں, آپ کو پتا ہے کہ کھانے پکانے کا اتنا کام نہیں ہوتا, تو وی ہیو لاٹس اینڈ لاٹس آف ورک, سوری لاٹس اینڈ لاٹس آف ٹائم. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسپیشل برکات دیتا ہے رمضان میں جو ہمیں شاید اور دنوں میں نہیں ملتی, تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, کتاب الصلاح کی اسائنمنٹ اوپن بک اسائنمنٹ ہوگی. اوکے, سو کوشش کیجیے گا اس کو اوپن کر کے پڑھیے, جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا جو ہم نے پڑھا اس میں سے آپ کتنی چیزیں ہیں جو آپ خود سے کر سکتے ہیں وہ مارک کیجیے. جو آپ کو بک اوپن کر کے کرنا ہے اس کو آپ بک اوپن کر کے کریے, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, اوپن چوائس ہے آپ سب کے لیے. پھر ٹرائی ٹو کمپلیٹ یور آل ورک. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی ابھی پیچھے ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنے ٹیسٹ اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کر لے بفور وی اسٹارٹ اور نیو لیسنز انشاءاللہ. جی, اوپن بک اسائنمنٹ, کتاب الصلاح کی جو اسائنمنٹ ملے گی وہ اوپن بک اسائنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. بارک اللہ فیک. اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ رمضان کی جو خوبصورت گھڑیاں ہمارے سامنے آنے والی ہیں اس میں اپنے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے, سب کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, ایک دوسرے کو انشاءاللہ رمضان کا دورہ قرآن جو ہے اس میں شامل ہونا ہے, اور اس میں بھی ایک دوسرے کو یو نو ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. ٹھیک ہے, نیکیوں کے کاموں میں جب ساتھ رہتا ہے, تنہا شاید نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب گروپ آف پیپل ہوتے ہیں ایک ہی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اپنے گروپس بنا کے آگے بڑھیے. یس, بالکل, ایک دوسرے کے معاون بننا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کام کرنا ہے, اور اصبروا خود بھی صابر رہنا ہے, وصابروا ورابطوا کا کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, خود بھی ثابت قدم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کرنا ہے, ان کی مضبوطی کا باعث بننا ہے, ان کا سہارا بننا ہے. خود کہیں کمزوری ہو تو تلاش کیجئے وہ سہارا کہ جو آپ کو مضبوط کرے, کمزوری میں ڈھہ نہیں جانا. واستعینوا بالصبر والصلاح, صبر سے اور نماز سے مدد لینی ہے. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ جتنا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان پیاری گھڑیوں سے, ان blessed moment se fayda uthana hai. Theek hai, have a blessed Ramadan to everyone. Inshallah, keep in touch. Daura Quran mein ek dusre ke saath rahenge. Theek hai, kahin koi baat aapko lage, email inshallah. Masha Allah. Okay, theek hai. Inshallah, Masjid Aqsa mein bhi jaakar jab aap duaen karenge to hum sabko apni duaon mein yaad rakhiyega. Musafir honge, ye yaad rakhiye, musafir ki dua qubool hoti hai. Inshallah, jo koi bhi kahin bhi safar kar raha hai, apni duaon mein hum sabko un duaon ka hissa bana lijiyega. Barakallahu feek, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala aap sab ke liye asaniyan kare aur aapke is safar ko qubool farmaye aur jis bhi niyat se ja rahe hain us niyat ko pura kare, aapke liye kaamon mein asaniyan kare, aapke ilm aur amal mein izafa kare aur aapke liye is safar ko neki aur taqwa mein badhne ka baais bana de. Theek hai, inshallah, see you all. Bismillah, if life permits. یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنے اس کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا بارک اللہ پیک. انشاءاللہ جو کوئی اویلیبل ہے وہ ضرور جائے. الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.